أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حرص، جو کہ ایک اخلاقی برائی ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے دروس میں نفس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. اس میں نفس کی سائنس، تزکیہ نفس کیسے، تزکیہ نفس کیوں، اور نفس کے مراحل، یہ چار دروس تھے جو ہمارے نفس سے متعلق تھے. اور یہ تمام چار دروس جو ہے وہ مقدمہ تھے اس گفتگو کا کہ جو آج ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو ہے جسم اور روح کا مرکب ہے. جس طرح انسان کے جسم کو بیماری لگ سکتی ہے، تشخیص ہونی چاہیے، علاج ہونا چاہیے، اسی طرح انسان کے اندر ایک روح پائی جاتی ہے، ایک نفس پایا جاتا ہے جس میں بیماریاں لگ سکتی ہیں. وہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، نفسانی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کی بھی تشخیص ہونی چاہیے اور ان کا بھی علاج ہونا چاہیے. جو مراحل ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ طے کرنے جا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے مقدمہ، یعنی وہ اہم نکات جس کو پڑھ کر، سمجھ کر، سن کر آپ کو اس درس یعنی حرص سے متعلق گفتگو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور اس کے بعد سب سے پہلے حرص کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. حرص جو کہ ایک نفس کا مرض ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں تاکہ ہماری تشخیص اور علاج میں آسانی ہو. اس کے بعد حرص، اگر کوئی شخص مبتلا ہو اس مرض میں، تو حرص میں مبتلا شخص کی علامات کیا ہوتی ہیں تاکہ وہ جانچ سکے، پہچان سکے کہ وہ کس مرض میں مبتلا ہے. پھر آخر میں انشاءاللہ اس کا علاج آپ کے سامنے رکھا جائے گا. آج کی گفتگو میں شروع کے چار مراحل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور علاج انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. سب سے پہلے مقدمہ، یعنی اس گفتگو کا جو کہ ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں حرص سے متعلق، اس میں چند نکات ہیں جو آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اور انشاءاللہ ان نکات کو رکھ کر آپ اس بحث کو، اس گفتگو کو، اس مرض کو اور اس کی تشخیص و علاج کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے. پہلا نقطہ سمجھ لیجئے کہ انسان رہنمائی مخلوق ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا اعلامیہ تھا کہ جب اس نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا. اور یقیناً انسان جو ہے تمام مخلوقات میں افضل ہے، اور نہ صرف افضل ہے بلکہ تمام مخلوقات انسان کے لیے تسخیر کر دی گئی ہیں. چنانچہ انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کیپٹن آف دا شپ، انسان کی مثال ایسی ہے جیسے پائلٹ آف دا ایروپلین، اور انسان کی مثال ایسی ہے جیسے ڈرائیور آف دا وین. تو انسان اگر خود اپنے تئیں صحت مند ہے، منحرف نہیں ہے، صحیح راستے پہ ہے، اپنا شعور رکھتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ تمام لوگوں کو منزل مقصود تک لے جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ کسی بیماری میں انحراف کا شکار ہے، تو یقیناً وہ کسی حادثے کا شکار ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے ہیں کہ مزداد اس پوری کائنات کو لے ڈوبے گا. جیسا کہ آپ کو اپنے ماحول میں نظر آ رہا ہے، شہر ہو، ملک ہو، یا پوری عالمی برادری ہو، تمام کی تمام ایک رسک، ایک خطرے اور کسی بہت بڑے حادثے کے منتظر ہیں. آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، نہ کہ فقط جسم کا. روح اور نفس میں فرق یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو یہی نفس اس کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے اور روح کہلاتا ہے، اور جب وہ زندہ ہوتا ہے تو یہ روح جو ہے انسان کا نفس کہلاتی ہے. تو انسان جو ہے وہ اپنے اندر کے نفس کو بھلا بیٹھا ہے اور فقط اس نے جسم کو یاد کر لیا ہے. اس کی تمام تر توجہ اپنے جسم پر ہے. آپ کے چہرے پہ پھوڑا پھنسی نکل آئے، آپ کی رنگت زرد پڑ جائے، آپ کے بال گرنے لگیں، سفید ہونے لگیں، یا جسم میں کسی بھی جگہ خارش ہو جائے، آپ نزلہ زکام کا شکار ہو جائیں، نیند نہ آئے یا نیند زیادہ ہے، ہر قسم کی صورتحال میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً اپنے بڑوں سے رائے لیتے ہیں، ڈاکٹر کی طرف دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ہر قسم کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، تشخیص کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور پھر علاج کی فکر میں بڑھ جاتے ہیں. یہ ہے وہ انسان کی فکر جو اپنے جسم کے لیے ہے، اور یہ عالمی پیمانے پہ ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، ترقی یافتہ ممالک ہوں یا غیر ترقی یافتہ. یہ وہ اسمارٹ فون ہے. اسمارٹ فون اس لیے نہیں کہ یہ اچھا نظر آ رہا ہے, اسمارٹ فون اس کو کہتے ہیں جس میں کمپیوٹرائز پروگرامز یا سافٹ ویئر موجود ہوں. یہ وہ اسمارٹ فون ہے کہ جو آپ کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے, آپ کے جسم میں موجود کوئی ڈس آرڈر کوئی ڈیزیز ہے اس کو ڈائگنوز کرتا ہے. مثلا یہ اسمارٹ فون جو ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا ہے, آپ کے یورین میں موجود 25 کانسٹیچوئنٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. مثلا وہ یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے یورین میں گلوکوز موجود ہے کہ نہیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ ڈائبٹیز کا شکار ہیں کہ نہیں, آپ کے یورین میں بلڈ ہے کہ نہیں, آپ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کڈنی کی پرابلم کا شکار ہیں کہ نہیں, اسی طرح آپ کے یورین میں ایسیٹو ایسیٹک ایسڈ یا کیٹون باڈیز ہیں کہ نہیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ گاؤٹ کا شکار ہیں کہ نہیں. 25 کانسٹیچوئنٹس, اس کا مطلب ہے 25 سے زیادہ بیماریاں فقط ایک چھوٹے سے یورین ٹیسٹ جو کہ یہ اسمارٹ فون کر سکتا ہے آپ آگاہ ہو جائیں گے. امریکہ میں ایسے فون لانچ ہو چکے ہیں جو انسان کے دل کی دھڑکن کو بتلا دیتے ہیں, انسان کے دل کا ای سی جی نکال لیتے ہیں, اور اگر اس میں دھڑکنوں میں ای سی جی میں کوئی بے ترتیبی یا نارملٹی ہو تو نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ہارٹ اسپیشلسٹ کو کارڈیولوجسٹ کو فوراً مطلع کر دیتے ہیں, بیپ بج جاتی ہے کہ آپ کا فلاں پیشنٹ اس فلاں پارک میں جاگنگ کر رہا ہے اور اس کو پالپیٹیشن ہو رہی ہے, ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, تو ڈاکٹر فوراً رش کرتا ہے, اس کو فون کرتا ہے اور ضروری ہے احتیاطی تدابیر فوراً لی جاتی ہیں. بہت اچھی بات ہے, بڑی خوشی ہوئی ہمیں کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب سیکنڈس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا. لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر انسان یہی تمام تر کوششیں اور تکالیف اور دقتیں اپنی روح کے لیے بھی روا رکھتا تو انسان کی انسانیت کہیں اور پہنچ چکی ہوتی, بجائے اس کے کہ آپ کیوریوسٹی نامی گاڑی میں ریس پر بھیجیں. اگر آپ اپنی انسانیت روح اور نفس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی روح عالم ملکوت میں اس وقت گردش کر رہی ہوتی اور آسمانوں کی خبریں لے کے آ رہی ہوتی. یہ تو وہ گفتگو ہے جو انسان کے نفس کے حوالے سے, اب آپ دیکھیے کہ اسلام اس نفس کی بیماریوں کو, اسلام آپ کے نفس کو کیا امپورٹنس دیتا ہے. قرآن برملا پس میں کھا کر یہ اعلان کر رہا ہے, قد افلح من تزکا کہ اصل کامیابی, اصل ہدف, اصل نجات, اصل ٹارگٹ, اصل خواب انسان کا تزکیہ نفس ہے. یہ وہ سورہ شمس ہے کہ جو آپ سورہ اعلیٰ ہے کہ جو آپ اپنی عیدین کی نمازوں میں پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر سال آپ کو یاد دلاتا ہے اور قسمیں کھا کھا کر یاد دلاتا ہے. 11 قسمیں کھاتا ہے, سورج کی, چاند کی, ستاروں کی, آسمانوں کی, زمین کی, دن کی, رات کی, ہر قسم کی قسمیں کھا کے دلا رہا ہے, یاد دلا رہا ہے, آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ یقین کر لو کہ تمہاری کامیابی پیسے میں نہیں, حسن میں نہیں, طاقت میں نہیں, حکمرانی میں نہیں, تعلیم میں نہیں, کیریئر میں نہیں, تمہاری کامیابی فقط اور فقط تمہارے تزکیہ نفس میں. اب آپ کہیں گے بھائی آپ نے ہمیں ایک بک پکڑا دی, وہ بھی قرآن شریف, ہم تو عام میڈیکل سائنس کی بک ہاتھ میں پکڑ لیں تو پریشان ہو جائیں کہ ہم کیسے سمجھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. ہم کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہیں, ہمارے لیے کوئی استاد مقرر کیجیے, کوئی ڈاکٹر مقرر کیجیے. تو جناب یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے کوئی ڈاکٹر مقرر نہیں ہے؟ آپ سے آپ کا کوئی دوست, کوئی رشتے دار, کوئی پڑوسی, کوئی سہیلی آپ کو یہ کہہ دے کہ فلاں ڈاکٹر کو دکھاؤ, فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے, تو شاید آپ یقین نہ کریں. ہاں گلی کا کوئی ڈاکٹر, فیملی ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ بھائی میں آپ کو فلاں ڈاکٹر کو ریفر کر رہا ہوں, آپ کی بیماری کا علاج اس کے پاس ہے, آپ کو فوراً یقین آ جاتا ہے. کیوں؟ کہ ڈاکٹر ڈاکٹر کی پہچان اچھی طرح کر سکتا ہے. تو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے نفس اسپیشلسٹ ہیں. آپ کو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر جانا ہو تو یہ دیکھ لیجیے یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے یا نہیں. ایک طبیب یگانہ تھے, مولا علی نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 108 میں رسول اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے ریفر کرتے ہیں آپ کو اور ہم سب کو کہ اپنی نفس کی بیماریوں کے لیے رسول سے دوا لو, ان سے حکایت, ان سے مشورے اور ان کی باتوں پر عمل کرو. کیا انٹروڈکشن کرواتے ہیں؟ مولا آپ وہ طبیب تھے جو اپنی طبابت کے ساتھ چکر لگا رہا ہو, یہ ہوم ڈلیوری اور جسے کہتے ہیں ایک فون کال پر پیزا, بروسٹ اور رولز اور کباب, بن کباب, برگر آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ سب چیزیں بہت پرانی چیزیں ہیں, بہت پرانی باتیں ہیں جو خود رسول اللہ کے زمانے میں تھی اور رسول اللہ کے عجیب ڈاکٹر تھے. آج کل کے ڈاکٹروں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو فون کریں تو وہ فون نہ اٹھائے, آپ اس کے کلینک پہ جائیں تو 2 گھنٹے لگائے اور خوشی خوشی آپ اس کا انتظار کریں. پیش امام اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو پیش امام کو سلواتیں سنانا آپ شروع کر دیں. تو رسول اللہ اپنے اوزار, اپنے ہتھیار, اپنی ادویات کے ساتھ چکر لگا رہے ہیں. کس کے پاس؟ مریض کے پاس, کہ بھائی تم بیمار ہو, میں تمہارا علاج کرنا چاہتا ہوں. پھر کہہ رہے ہیں کہ اپنے مرہم کو درست کر لیا ہو. یہاں اگر کوئی رشتے دار آپ کے گھر آئے تو وہ آپ کے زخموں پر نمک پاشی ہی کرتے ہیں, کوئی صحیح حل نہیں بتاتے. تو رسول اللہ اپنا مرہم درست کر کے کہ کس کو کیا زخم لگائے, کتنا گہرا زخم لگائے, کتنا شدید گھاؤ لگائے اور کون سا مرہم اس کے لیے موضوع ہوگا, اور داغنے کی آلات کو تپا لیا ہو. داغنے کی آلات جب کبھی کوئی زخم لگا کرتا تھا تو عرب کے معاشرے میں پہلے لوہے کو گرم کر کے اس پہ لگا دیا کرتے تھے اور گرمی سے وہ زخم جل جاتا تھا اور وہ مر ٹھیک ہو جایا کرتا تھا. اور آج کل کی میڈیکل سائنس میں بھی ہوتا ہے, ای این ٹی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, اگر آپ کی ناک کا گوشت بڑھ جائے, ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو کوٹری کیا کرتے ہیں, یعنی جلا دیا کرتے ہیں اس جگہ کو, اس حصے کو. آپریشن ہو جائے تو اکثر جو ہے کوٹری کر کے بلڈ ویسلس کو جلا دیا جاتا ہے جو بلیڈنگ زیادہ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جلانے کے اور بھی طریقے مروج ہو چکے ہیں, مثلاً لیزر بیمز ہیں جس سے جو ہے آپ کی کڈنی اسٹون کو جلایا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے, گال اسٹون کو توڑا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے. بہرحال جلانے کا طریقہ علاج میں پہلے بھی شامل تھا اور آج بھی شامل ہے. تو پا لیا ہو کہ جس اندھے دن بہرے کان گونگی زبان پر ضرورت پڑے فوراً استعمال کر دیں. مولا علی نے نہ صرف ریفر کیا بلکہ بتلا بھی دیا کہ ہوشیار ہو جاؤ, کون لوگ بیمار ہیں, اصل بیمار کون ہیں, اصل بیماریاں کیا ہیں, مہلک امراض کیا ہیں. اندھے دل والے اصل بیمار ہیں, بہرے کان والے اصل بیمار ہیں, گونگی زبان والے اصل بیمار ہیں. اندھا دل کون سا دل ہوتا ہے؟ یہ معرفت الہی نہ رکھے. کسی نے مولا سے پوچھا کہ آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں, آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہوں. جانے لگا تو مولا نے کہا کہ دیکھو, یہ نہ سمجھنا کہ خدا ایک کونے میں بیٹھا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں, نہیں, دل نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا, اس کا نظارہ کیا ہے. تو اصل اندھا پن دل کا اندھا پن ہوتا ہے کہ جس سے انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا, خدا کی نشانیوں کو نہیں ادراک کر سکتا. بہرے کان ہم سنتے ہیں, جی ہاں, میوزک سنتے ہیں, ہم گپ شپ سنتے ہیں, ہم غیبتیں سنتے ہیں, ٹی وی کے فضولیات اور ان کے پروگرامات سنتے ہیں, شب و روز سنتے ہیں. وہ کان جو اللہ کی باتوں کو نہ سنے اور سنے تو اس پہ اطاعت پہ آمادہ نہ ہو, وہ کان وہ ہیں کہ جو جن میں سے لاوا نکل رہا ہے کفر کا, اس کو فوراً علاج کروانا چاہیے. اس کے بعد گونگی زبان جو شہادت نہ دے سکے, اشہد ان علی ولی اللہ, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ وہ شہادتیں ہیں کہ جو انسان آج دیتا تو ہے فقط زبان سے, دل سے نہیں. اور انہی تینوں امراض کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے کہ اگر یہ تینوں امراض کسی کو لگ گئے اور وہ ضدی اور حد درمی میں باز نہ آیا تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا اعلانیہ نوشتہ دیوار دیا ہے, سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون, کہ یہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں اور یہ نہیں پلٹیں گے ہماری طرف. اپنی دواؤں کو لیے ہوئے غفلت کے مراکز, کون سے غفلت کے مراکز کے انسان دوسری مشغولیات میں مصروف ہے. اور آج کا انسان جتنا غافل ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. ٹی وی ہے, انٹرنیٹ ہے, دوستوں کی محفلیں ہیں, چوراہے ہیں, گلی کے نکڑ ہیں, ڈبو کلب ہیں, اور ٹی وی اور میڈیا کے دیگر خرافات ہیں جس میں آدمی اتنا مشغول ہے کہ اس کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اصل اور کام اور ذمہ داری کی طرف رجوع کرے اور حیرت کے مقامات کی تلاش میں لگا ہوا ہے. اگر اس دور میں, اس ماحول میں اگر انسان پریشان ہو جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, کیوں گردش ایام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں کوئی پیادا و ساغر نہیں ہوں میں, تو یقیناً فطری طور پہ انسان آج کل کے ماحول سے گھبرا جاتا ہے. تو ایسے گھبرائے ہوئے لوگوں کے لیے, حیرت میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے حیرت کے مقامات کی تلاش میں لگا ہوا یہ ہے رسول, کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں اور حیرت میں پڑے ہوئے لوگوں کی تلاش میں لگے کس طرح مجھے ملے اور میں ان کو اپنا علاج پہنچاؤں. تو نفس کی اہمیت کے حوالے سے کہہ دیا گیا ہے, مطلب رہا منزکہ, نفس کی اہمیت کے حوالے سے کتاب دے دی گئی کہ یہ کتاب ہے, اس میں تمہاری بیماری ہے, اس کا علاج موجود ہے, اور طبیب کا ذکر کر دیا گیا. اور نہ صرف طبیب, اس کے بعد 12 طبیب مزید دیے گئے کہ جو مکمل طور پہ اس کتاب کی اور تمہارے تزکیہ نفس کی حفاظت کریں گے اور وہ میرے جانشین ہوں گے. اگر اس کے باوجود, ان نعمتوں کے باوجود اگر آپ اپنے نفس سے غافل ہیں اور علاج کرنے پہ تیار نہیں, تو آپ کی مثال اس نفسیاتی مریض کی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تیسرا نقطہ ان لوگوں کے لیے جو اس بحث طولانی میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ کیا اہل بیت, کیا قرآن, کیا تزکیہ, کیا نفس, بھئی کھاؤ پیو عیش کرو, یہی ہے زندگی جسے کہتے ہیں. تو کھانے پینے جینے کا نعرہ لگانے والے اور بس من موجی کرنے والے، مجھے بتلائیے کہ کیا کراچی ہی میں بم دھماکے، ٹارگٹ کلنگ اور خوف و دہشت کی فضا ہے؟ کیا یہ فضا دوسرے ممالک میں نہیں؟ بالکل ہے، ان ممالک میں تو زیادہ ہے کہ جہاں پر سب چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو امریکہ جیسے ملک میں، متمول ملک میں، ترقی یافتہ ملک میں لوگ مایا کیلنڈر پہ کیوں عمل کرتے، کیوں یقین کرتے، کیوں پریشان ہوتے کہ 2012 دسمبر 31 میں قیامت آ جائے گی؟ امریکہ کے قریب میکسیکو کے علاقے ہی میں تو یہ قبیلہ جو رہتا ہے، وہاں سے یہ خبر جو ہے امریکہ پہنچی، پھر امریکہ سے یورپ، یورپ سے ایشیا اور افریقہ۔ کیوں 2012 بنانے کا خیال آتا ہے مووی کہ دنیا 2012 میں ختم ہو جائے گی؟ یہ خوف و دہشت کی فضا لوگوں میں کیوں موجود ہے؟ اس لیے موجود ہے کہ لوگوں کے گناہ اتنے ہو چکے ہیں کہ ان کے نفس سے ابل ابل کے گر رہے ہیں، اور جب آپ اپنے کچن کا کچرا گلی میں ڈالیں گے تو آپ کی برائی ماحول میں، معاشرے میں پروان چڑھے گی۔ تو ہمارے آس پاس کے ماحول میں جو گندگی، غلاظت اور خوف و دہشت کی فضا ہے، اصل میں ہمارے نفس کا کیا دھرا ہے؟ ہمارا نفس جو ہے برائی میں مبتلا ہے، یہ برائیاں آگے جا کر اپنے آس پاس کے ماحول کو گندا کر رہی ہیں، اور ہر شخص خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں دنیا تباہ ہونے والی تو نہیں۔ ایک شہاب ثاقب روس کے علاقے میں جا کے ٹکرا کے گر جاتا ہے، 100 افراد زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن خوف و دہشت کی فضا ایسی کہ بس قیامت آ گئی۔ ایک ہریکین، ایک طوفان امریکہ میں آتا ہے جون جولائی میں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آپ تو مریخ فتح کرنے جا رہے ہیں، آپ کو دنیا کے ختم ہونے کی کیا فکر؟ چلیں چھوڑیں اس بات کو، آپ اس کو لے لیں کہ آج کل جو نفسیاتی امراض ہیں اس میں لوگ کیوں مبتلا ہیں؟ کیا اس کی وجہ نفسیاتی مسئلہ ہے، ذہنی مسئلہ ہے؟ جی نہیں، ہم سمجھتے ہیں نفس کی بیماریاں، نفس کے امراض، گناہ، یقین کی کمی اس کی وجہ ہے۔ لوگ فوبیا کا شکار ہیں۔ کیوں فوبیا کا، خوف و دہشت کا شکار ہیں؟ کہ اللہ کا خوف دلوں سے اٹھ گیا ہے، اس لیے لوگ اپنے باس سے ڈر رہے ہیں، اپنی ساس سے ڈر رہے ہیں، اپنے گلی میں موجود تنظیم کی کسی کارکن سے ڈر رہے ہیں، اپنی بیویوں سے ڈر رہے ہیں، یا بیویاں جو ہیں وہ ماہیں جو ہیں اپنے بچوں سے ڈر رہی ہیں، عجیب الٹی گنگا جسے کہتے ہیں کہ لوگ بہ رہے ہیں۔ ڈپریشن کا شکار ہے۔ کیوں ڈپریشن کا شکار ہے؟ کیونکہ زہد میں عمل نہیں ہو رہا۔ جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اس پہ غم نہ کرو، جو آ جائے اس پہ اترایا نہ کرو۔ قرآن کی آیت ہے، مولا کی حدیث ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہے۔ چھوٹی سی ہیئر کلپ جو ہے وہ انسان کی کھو جاتی ہے تو وہ غم میں مبتلا رہتا ہے کہ فلاں نے دی تھی اور فلاں جگہ سے لی تھی اور اب ایسی میچنگ کی کلپ نہیں ملے گی۔ پرس، جوتے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، موبائل، گاڑی، اور اس کو آپ بڑھاتے چلے جائیں، ہر کسی کی جسے کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، ویک پوائنٹ ہے، کوئی عزیز شے ہے جس کے چلے جانے کا اس کو ہمیشہ خوف ستاتا رہتا ہے۔ وہم میں مبتلا ہے۔ ٹی وی پہ ایسے کئی پروگرامات آ رہے ہیں، آ چکے ہیں کہ لوگ کس طرح جنات اتروانے، جنات کو قابو کرنے اور جادو کے کمالات سیکھنے یا ان کو توڑ کرنے کے لیے کتنے جاہلوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں۔ یقین کی کمی، دس کے نفس کا فقدان، معاشی مسائل، ذخیرہ اندوزی، کرپشن، غربت۔ کیوں معاشرے میں زیادہ ہو رہی ہے؟ حرص، حب دنیا، قیامت میں یقین نہ ہونا، اپنی نیکیوں کا صلہ نہ ملنا، توکل کی کمی، قناعت کی کمی، سادگی کا فقدان۔ یہ وہ امراض نفس ہیں جو انسان اپنے اندر سے مویا ہوا ہے اور جس وجہ سے ذخیرہ اندوزی، کرپشن اور غربت اپنے عروج پر ہے۔ خاندانی مسائل کو لے لیجئے۔ کون سا ایسا خاندان ہوگا آپ کے آس پاس، آپ دیکھ لیجئے، سروے کر لیجئے، ڈیٹا بنا لیجئے کہ جس میں کوئی نہ کوئی جھگڑا نہ ابل رہا ہو گٹر کی طرح۔ کوئی چچا سے ناراض ہے، کوئی پھپھا سے ناراض ہے، کوئی اپنے ابو سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، ایک دوسرے کی ناچاہتیاں اور ناراضگیاں عروج پر ہیں۔ کیوں؟ قطع رحمی کے گھناؤنے، جرم اور گناہ کے اثرات کا علم نہیں لوگوں، ادراک نہیں ہے۔ صلح رحمی کرنے کے کیا فوائد ہیں، کس طرح عمر میں اضافہ ہوتا ہے، کس طرح رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ جائیداد کی تنازع جا بجا ہے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس جائیدادیں موجود ہیں۔ سٹی کورٹ میں ایک رپورٹ کے مطابق سٹی کورٹ میں سب سے زیادہ جائیداد کے تنازع ڈیفینس اور کلفٹن کے مکینوں کے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کو مادہ سکون نہیں دے سکتا، پیسہ سکون نہیں دے سکتا، حرص میں مبتلا شخص سکون سے نہیں رہ سکتا جب تک وہ اپنا تزکیہ نفس نہ کر لے۔ سیاسی مسائل، جب یہی لوگ، یہی گروہ منظم ہو جائیں، تنظیم بنا لیں اور منظم ہو کر لوگوں کو ستانا شروع کر دیں تو پھر ہڑتال اور دھماکے، ٹارگٹ کے لیے وجود میں آتی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کبھی 34ویں نمبر پہ، کبھی 42ویں نمبر پہ، کبھی 47ویں نمبر پہ ہمیں نظر آتا ہے کرپشن کے اولمپک یا اس کی دوڑ میں۔ تو کیا پاکستان یا ہم جیسے ممالک ہی اس مسئلے سے دوچار ہیں؟ کیا یہ ابتری یا نقص یا کمزوری یا ویک پوائنٹ کہیں اور نہیں؟ جی بالکل ہے. جب لوگ گروہ در گروہ بنا کر منظم ہو جائیں تو شہر اور ملک کا امن برباد ہو جاتا ہے, اور جب ممالک جمع ہو جائیں تو پوری دنیا کا امن تہ والا ہو جاتا ہے. کبھی جی فائیو, کبھی جی سیون, کبھی جی ایٹ وغیرہ وغیرہ. ملک امیر ترین ملک سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ ہم غریبوں کو کس طرح بے وقوف بنائیں. کبھی نو آبادیاتی نظام تشکیل دیا جاتا ہے, چاہے فرانس ہو, چاہے جرمن ہو, انگلینڈ ہو, چاہے امریکہ ہو, یہ ممالک کسی نہ کسی طرح اپنے آس پاس کے ممالک پر دھاوا بولتے رہتے ہیں, جس سے نو آبادیاتی نظام وجود میں آیا. اور آج کل ریموٹ کنٹرول قبضے سے لوگوں کا جو ہے دل اور دماغ جو ہے وہ مسخر کیا جا رہا ہے, اور کچھ نہ ہو سکے تو عالمی معاشرتی بحران جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے, جس میں جو ہے انسان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک خوفناک مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہ وہ مسئلے ہیں جس سے انسان دوچار ہے. اس بحث میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا کیا حصہ ہے, اس میں میرا کیا قصور, میں نے کیا کیا ہے لوگوں کا. جی, ہر کسی کا قصور ہے, کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے اس نے دیا ہوا ہے, چاہے وہ 1% ہو, چاہے وہ 0.1% ہو, چاہے 50% ہو. ہم نے اپنے نفس کو اس کی راہ پر سیدھے راستے پہ نہیں رکھا ہے, ڈگمگا جاتا ہے, گر پڑتا ہے, راستہ چھوڑ بیٹھتا ہے. جب ایک سیارہ جو ہے راستہ چھوڑ بیٹھے, کسی سے ٹکرا جائے, تو کتنا بڑا طوفان اور دھماکہ ہوتا ہے. اسی طرح انسان کا نفس جب بہکتا ہے تو دوسرے نفس سے ٹکراتا ہے, اور ٹکرانے کے نتیجے میں جو حادثات رونما ہوتے ہیں وہ آگے چل کر جمع ہو کر ایک بہت بڑے دھماکے سے, ایک بہت بڑی تباہی سے جسے کہتے ہیں کہ دو چار ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نفس چار حصوں پر مشتمل ہے, شہوت, غضب, عقل اور رحم. شہوت یعنی لذت, شہوت یعنی خواہش, انسان کا اپنے جسم کو, اپنے آپ کو بہتر رکھنے کی خواہش, مطلب کھانا پینا سونا اور دیگر جسمانی لذتیں جس میں آپ کو خوشی محسوس ہو. غضب یعنی غصہ, یعنی وہ قوت جس کے تحت آپ مشکل کو, پریشانی کو, مصیبت کو ٹالتے ہیں, حادثات کو ایوائڈ کر دیں. عقل, ان دونوں قوتوں یعنی شہوت اور غضب کو اپنے اپنے دائرے میں اعتدال میں رکھنے والی قوت, نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو, نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. اگر عقل ان دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, بر وقت استعمال پہ مجبور کر دیتی ہے, یا بر وقت استعمال پہ استعمال نہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے, تو بس یہیں آپ کا تزکیہ نفس شروع ہو جاتا ہے. اور جب عقل شہوت اور غضب کو اپنی جگہ پہ رکھے تو پھر وہم 9-2-11 ہو جاتا ہے. وہم اینٹی عقل ایلیمنٹ ہے, جو ضد ہے عقل کی, جو عقل کہتی ہے بالکل اس کا الٹ وہم کہتا ہے. اگر آپ نے عقل کی بات نہیں مانی تو اس کا مطلب خود بخود یہ ہو گیا کہ آپ نے وہم کی بات مانی, اور اگر آپ نے وہم کی بات مانی تو اس کا مطلب آپ نے عقل کی بات نہیں مانی. تو چنانچہ عقل ان دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رکھ لے تو وہم غائب ہو جاتا ہے. چنانچہ اب ہمارے پاس تین قوتیں بچتی ہیں, شہوت, غضب اور عقل. ان کو اپنی اپنی جگہ پر اعتدال میں رکھنے کا نام تزکیہ نفس ہے. جتنا بلڈ پریشر ہے اگر زیادہ ہو جائے تو ہائپر ٹینشن, لو ہو جائے تو ہائپو ٹینشن, شوگر زیادہ ہو جائے تو ڈائبٹیز, کم ہو جائے تو ہائپو گلائسیمیا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ان قوتوں کو اعتدال میں رکھنا ہے, اور یہی تزکیہ نفس ہے, یہی ہمیں کرنا. شہوت سے بات کیوں شروع کی جائے؟ دیکھا جائے تو یہ ہمارا یہ پہلا درس ہے جو امراض روحانی یا امراض نفسانی, نفس کی بیماریوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اب تک جو درس پیش کیے گئے نفس کے حوالے سے وہ مقدمہ تھے. علماء اعلامیہ فرماتے ہیں, ملا احمد نراقی اپنی کتاب میراج السعادہ میں لکھتے ہیں کہ انسان اول تو یہ کرنا چاہیے کہ انسان جس مرض میں مبتلا ہو اس کا علاج کرے. شوگر کا مریض شوگر کا, بلڈ پریشر کا بلڈ پریشر کا علاج کرے, ہارٹ کا ہارٹ کا علاج کرے. اسی طرح اگر آپ تکبر میں مبتلا ہیں یعنی عقل کی بیماری میں, تو اس کا علاج کریں. اگر آپ غضب میں مبتلا ہیں, غصلی طبیعت کے مالک ہیں, آپ اس کا علاج کریں. اگر آپ حرص میں مبتلا ہیں, حرص کا علاج کریں. اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ میں اوور آل ایک روٹین میڈیکل چیک اپ کروانا چاہتی ہوں, جس طرح ہاسپٹلز میں ہوتا ہے ایگزیکٹو چینل یا نارمل روٹین چیک اپ, جس میں پتہ چلے کہ آپ کو کیا کیا بیماری ہیں اور آپ کو کس طرح چلنا ہے. اگر آپ یہ آج ڈیسائیڈ کر لیں گے مجھے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے, تو لیٹس اسٹارٹ زیرو پوائنٹ کیا ہے تزکیہ نفس کا؟ تزکیہ نفس کا زیرو پوائنٹ شہوت ہے, اس کے بعد غضب, اس کے بعد عقل. ان تینوں کا تزکیہ ہو گیا تو بہن رفو چکر نوز ہو گیا رہا. اللہ علام اس کی توضیح اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے, جب بچہ ہوتا ہے, تو پیدائش سے لے کے 7 سال تک اس پر شہوت کی قوت غالب ہوتی ہے. یعنی اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا سونا, بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. جب وہ 7 سال سے لے کے 14 سال کی عمر کے درمیان گزر رہا ہوتا ہے تو اس پہ غضب کی قوت غالب ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 7 سال سے 14 سال کے بچے جو ہیں کافی متحرک, ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں کافی جو ہیں وہ لڑاکا طبیعت کے ہوتے ہیں, غسیلی طبیعت کے ہوتے ہیں, بہت زیادہ دھما چوکڑی مچاتے ہیں, بہت پریشان کرتے ہیں. وہی بچہ جو 7 سال تک بڑا پیارا لگتا تھا, لوگ گود میں لیتے تھے, اب جو ہے وہ لوگوں کے لیے سر کا درد بن چکا ہوتا ہے. 14 کے بعد ہی بچہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے, لوگوں سے سوالات پوچھتا ہے اور نہیں ملنے پر اپنے نظریات تشکیل دیتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بچہ بدتمیز ہوتا جا رہا ہے. 9th کلاس میں 10th کلاس میں کیا پہنچا؟ اپنے آپ کو باپ سمجھنے لگا ہے, بہت کچھ سمجھنے لگا ہے. 14 سال سے لے کر 21 سال تک کے بچے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. اگر جواب نہ ملے, یہ ہماری غلطی ہے جو ہم بچوں کو جواب نہیں دیتے, جواب نہ ملے تو وہ اپنے نظریات اختراع کرتے ہیں, ٹی وی, ریڈیو, موبائل, انٹرنیٹ اور پیئر گروپ جو بھی ان کے آس پاس ہوتا ہے اس سے سنتے ہیں اور خود انالائز کرتے ہیں اور خود جو ہے شیپ کر لیتے ہیں اپنی طبیعتوں کو. تو انسان جو ہے ان تین ادوار سے گزرتا ہے اور تین قوتوں کو وہ ادراک کرتا ہے. اگر اس کو اچھے والدین مل جائیں, اچھے اساتذہ مل جائیں, اچھے دوست احباب مل جائیں, جیسے مجتہدین کی علماء کے گھرانے ہیں ماشاءاللہ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شہوت کا زمانہ بھی اچھا گزرتا ہے, اس کی غضب کا زمانہ بھی اچھا گزرتا ہے, اس کی عقل کا زمانہ. 21 سال میں وہ اپنا تزکیہ نفس عروج پر لے جا چکا ہوتا ہے. تو بس آپ کو بھی یہی کرنا ہے, تزکیہ نفس کرنا ہے اور شروع کرنا ہے. سنجیدہ ہیں تو آپ اپنی شہوت سے شروع کریں. اور شہوت کے حوالے سے رمضان کے دنوں میں ہم نے غضب لیکچر بھی دیے تھے اور بتلایا تھا کہ 5 چیزیں ہیں کم از کم, وہ اگر آپ کنٹرول کر لیں تو آپ اولیاء اللہ میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ ہیں لذت نیند, لذت طعام, لذت کلام اور لذت ملاقات, گپ شپ کی محفلیں. یہ 5 چیزیں ہیں, لذت نیند, لذت طعام, لذت کلام, لذت نظر اور لذت ملاقات یعنی گپ شپ کی محفلیں. بہرحال آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز شہوت سے کر رہے ہیں. شہوت میں جو بیماری, جیسے ہم نے کہا کہ کارڈیولوجی سے متعلق بیماریاں ہوتی ہیں, جگر سے متعلق بیماریاں ہوتی ہیں, میدے سے متعلق بیماریاں ہوتی ہیں. تو جیسے جگر سے متعلق بیماریاں ہیں تو اس میں ہیپاٹائٹس بھی ہو سکتا ہے, اس میں ایپسس بھی ہو سکتی ہے, اس میں ٹیومر بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح شہوت سے متعلق اگر بیماریاں ہیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. مثلا خود پسندی ایک بیماری ہے, کثرت کلام ایک بیماری ہے, حب دنیا ایک بیماری ہے اور حرص ایک بیماری ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. تو آج ہم اپنے تزکیہ نفس کا آغاز کرتے ہیں شہوت سے کرتے ہیں, اور شہوت میں ایک بیماری ایک برانچ حرص سے کرتے ہیں. اگر آپ کو تفصیل جاننا ہو نفس کی سائنس کے حوالے سے, نفس کی اجزاء کے حوالے سے, تو ہمارا 15 مئی 2011 کا لیکچر آپ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, وہ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ تزکیہ نفس کیسے کیا جائے یہ لیکچر بھی 2011 22 اکتوبر کا موجود ہے. اب آئیے مقدماتی گفتگو کے بعد ہم اپنے مرحلے اول یعنی تاریخ کی طرف چلتے ہیں اور حرص کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ حرص کسے کہتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو لغوی تعریف, ایک حرص جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے, اس میں مشتق ہے یعنی کسی لفظ سے نکلا ہے اور اس سے بھی لفظ بنائے جا سکتے ہیں. اس میں ثلاثی مجرد ہے یعنی 3 حرفوں پر مشتمل لفظ ہیں اور اس کے معنی لالچ اور حبس ہیں. خود لالچ جو ہے وہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے. اگر ہم اصطلاحی تعریف میں آئیں یعنی وہ تعریف جو ہمیں مقصود ہے اور جس کے تحت یہ موضوع تشکیل دیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیزوں کو جمع کرنا. انسان اپنی حیثیت, انسان اپنی مرتبہ مقام اور ضرورت سے زیادہ چیزوں کو جمع کر لے اور اس چیز کی حبس کرے, کوشش کرے کہ لوگوں کو یہ چیزیں نہ ملے مجھے مل جائے. حرص سے ملتی جلتی ایک شکل ہے وہ ہے طمع. حرص کی ایک برانچ یعنی دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنا, اور یہ سب سے بگڑی ہوئی اور بہت ہی خطرناک قسم کی شکل ہے کیونکہ حرص شاید اتنا نقصان نہ کرے جتنا طمع کرتی ہے. کیونکہ طمع میں آپ کی نظریں دوسروں کی چیزوں پر ہوتی ہے, چاہے وہ بہت قیمتی بھی نہ ہو, لیکن بہرحال جب آپ دوسروں سے چھینتے ہیں, اگر وہ بیچنے میں تیار نہ ہو, دکاندار پہ تیار ہوتا ہے بیچنے میں, لیکن اگر وہ شخص تیار نہ ہو تو پھر آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. چنانچہ طمع اور حرص کو ملا کر لالچ کا عنوان دیا جاتا ہے. جب بھی ہم لالچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں حرص اور طمع دونوں شامل ہوتے ہیں. اہل علم کی طرف چلتے ہیں کہ وہ حرص کو کس انداز سے دیکھتے ہیں, کیا تعریف ان کے ذہن میں, اور ہمیں کس طرح حرص کی وہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں. مولانا علی فرماتے ہیں, کثیر کو ضائع کر کے قلیل کو طلب کرنا, کتنی خوبصورت تعریف ہے. یعنی آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ کثیر ہے, کیوں؟ اللہ نے دیا ہے, اللہ کو معلوم ہے آپ کو کتنی ضرورت ہے, اور جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اضافی ہے, قلیل سی چیز ہے جس کے پیچھے آپ وہ کچھ بھی ضائع کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے. آدم علیہ السلام کے پاس پوری جنت تھی, ایک درخت کا ایک پھل کھانے کی وجہ سے وہ کثیر جنت ان کے ہاتھ سے چلی گئی. گناہ نہیں تھا لیکن بہت کر کے اولا تھا, جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے خارج کر کے دنیا میں بھیج کے دی. ایک اور جگہ رسول فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ فرزند آدم ہر اس چیز کے بارے میں حریص ہوتا ہے جس سے اسے منع کیا جائے. یہ بھی اس کی ایک قسم ہے کہ انسان کو ضرورت ہو یا نہ ہو, اگر اس کو کسی چیز سے منع کر دیا جائے تو فوراً وہ چیز مانگنے لگتا ہے. گھر آ کے آپ, یا گھر میں جیسے بچہ داخل ہو آپ فوراً کہتے ہیں بیٹا فریج نہیں کھولنا, وہ سمجھ جائے گا فریج میں آئس کریم رکھی ہوئی ہے. پولیس والے گھر میں آ جائیں, بھائی چور کہاں ہیں, آپ نے ہمیں پلنگ کے نیچے نہیں دیکھنا, تو سب سے پہلے وہ پلنگ کے نیچے دیکھیں گے. تو الممنوع مرغوب کی مزدان, انسان کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے انسان وہی کرتا ہے. تو ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ آپ بچے کو یہ نہ کہیں کہ بیٹا یہ ڈرامے نہ دیکھو, تمہارے دیکھنے کے نہیں ہیں, ہمارے دیکھنے کے ہیں. تو آپ یہ کہہ دیں کہ بچہ وہ ضرور دیکھے گا ڈرامے, چھپ چھپ کے دیکھے گا, آج کل تو ریکارڈنگ ہوتی ہے, رات کے 4 بجے بھی آتا ہے اور دن میں 2 بجے بھی ڈرامہ ریپیٹ ہوتا ہے, پھر وہی تو ضرور دیکھے گا. اچھا اس سے آپ نے کیا کیا, آپ نے 2 کام کیے, غلط کام کیے. ایک تو آپ نے اس کے اندر تجسس پیدا کر دیا, کیوریوسٹی پیدا کر دی کہ ہے کیا ہے اس میں, دیکھوں تمہیں. نمبر 2, آپ نے اس پہ ایک لیبل لگا دیا کہ یو آر اے بیڈ بوائے, یو آر اے بیڈ گرل, آپ جو ہے اچھے بچے نہیں, آپ گندے بچے, کیونکہ آپ گندی چیز دیکھ رہے ہیں. بجائے اس کے آپ اس کو یہ کہیں, بیٹا ماشاء اللہ گھر میں اتنی اسلامک اسٹڈیز ہیں, آپ وہ کیوں نہیں دیکھتے, آپ اچھی فلمیں کیوں نہیں دیکھتے, آپ امیر مختار کی مووی کیوں نہیں دیکھتے, آپ بیوی مریم کی مووی کیوں نہیں دیکھتے. یہ بچے غلط زبان سے منہ, زبان سے الفاظ نکالتے, غلط لفظ, آپ فرنٹ آٹ میں ایسے لفظ کیوں بول رہے ہو. آپ یہ کہیں گے بیٹا آپ کی اتنی اچھی زبان ہے, آپ اچھے لفظ کیوں نہیں بولتے. اس سمجھ میں آپ اگر اسے حسن ظن رکھ کے بات کریں گے تو حسن ظن کے مطابق عمل کرے گا, اور اگر سوئے ظن رکھیں گے کہ بیٹا یہ کام کیوں کر رہے ہو, نہیں کرو, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس پہ لیبل لگا دیا سوئے ظن کا, کہ میں تم سے یہ توقع کر رہی ہوں کہ تم ہو گئے ایسے اور تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو انسان ایک رول ماڈل ہے, انسان ایک رول ایکسپیکٹیشن کے تحت چلتا ہے, کہ جو چیز اس سے مانگی جاتی ہے, توقع کی جاتی ہے, وہی آپ کو ڈلیور کرتا ہے. ہر قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو ولا تجدن ناس علی حیاتن, یہ رسول آپ دیکھیں گے کہ یہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہے. زندگی میں سواری مانگنا, گھر مانگنا, پیسہ مانگنا, تو جزوی حریص حرص ہے. لیکن آپ پوری کی پوری زندگی مانگ لیں, یہ مشرکین کی طرف اللہ کا تخاطب ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اگر ہم 1000 سال کی زندگی بھی دے رہے ہیں یہ کہیں گے نہیں مجھے اور چاہیے. کیوں؟ یہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے, یہ عقیدہ نہیں رکھتے, ان کو بس چاہیے کہ دنیا ہی کے مزے ہمیں ملتے رہیں. تو زیادہ جینے کی حرص رکھنا یہ بھی حرص ہے منفی معنوں میں. اور ایک اور حرص خواہشی معنوں میں استعمال ہوتی ہے, اور اچھی خواہش کے لیے انتحرت علی ہداہم فإن اللہ علی ہدی, اگر آپ کو خواہش ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں تو اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ چکا ہے اب اسے ہدایت نہیں دے سکتا. اچھی بات ہے, رسول اللہ کی حرص اچھی تھی, وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو ہدایت دیں, لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی ہر اچھی خواہش بھی پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں چھوڑ چکا, اب اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں. آپ کی حرص اپنی جگہ, اور اس کی عزت اور وقار اپنی جگہ, اس کو اکنالج کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اپروو کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کے خریدار ہی نہیں. سورہ نحل آیت نمبر 37. ایک اور جگہ چاہنے کے مزداق میں, لوگوں کو چاہنا, لوگوں سے محبت ہونا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم, یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاخ ہوتی ہے. معنتم حریص علیکم, اور وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے. یہ بھی ایک اچھی حرص ہے. اگر ایسی حرص ہم لوگوں کو ہو جائے کہ ہم نے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں حرص رکھیں کہ وہ اچھے بن جائیں, تو کیا ہی اچھا ماحول اور معاشرہ تشکیل پا جائے. تو یہ حس کے مثبت معنی ہیں جو سورۃ توبہ میں آیت نمبر 128 میں اللہ بیان کر رہا ہے. ایک اور معنی جھکاؤ کے معنی میں ہوتے ہیں. ولن تستطيعوا ان تعملوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. اور تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف نہیں کر سکتے ہو, لیکن آپ بالکل ایک طرف بھی نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو. سورہ نساء آیت نمبر 129. ایک سے زائد بیویوں کو رکھنے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر ایک سے زائد بیویاں رکھنی ہیں تو ان میں عدل توازن قائم رکھنا ہے. یہ قدرتی بات ہے کہ ایک کی طرف آپ کا میلان زیادہ ہوگا, جھکاؤ زیادہ ہوگا, لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ دوسری جو ہے معلق ہو کے رہ جائے. عورتوں کے مجمع میں اس قسم کی آیات کی تفاسیر جو ہے کافی رسکی کام ہے. بہرحال آپ کسی اور حوالے سے سمجھ سکتے ہیں, مثلا دو اولادیں ہیں اور آپ کو ایک اولاد اچھی لگتی ہے, لیکن آپ اپنا جھکاؤ اس طرح نہ ظاہر کریں کہ دوسری اولاد جو ہے, دوسرا بیٹا یا دوسری بیٹی جو ہے وہ اس کو محسوس کرے. جب ہی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کسی کی بیجا بہت زیادہ تعریف نہ کریں بہت زیادہ, اور بلکہ ڈانٹیں تو بالکل بھی نہیں. تو یہ وہ قرآنی تفاصیل تھی, معنی تھے. اب منطقی زاویہ بھی دیکھ لیں کہ جب آپ کے ذہن میں اس کے دونوں معنی آ گئے, اچھے بھی اور برے بھی, تو ہم کون سا معنی اپنائیں؟ تو منطق میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, لفظ تعینی. یعنی ایک لفظ پہلے کسی اور مفہوم میں استعمال ہوا اور اب کسی اور مفہوم میں کثرت استعمال کے سبب استعمال ہو رہا ہے. یعنی حرص پہلے اچھے اور برے معنی دونوں میں تھا, لیکن آج کل آپ کہیں بھی کسی بھی محفل میں لفظ حرص اور لالچ کا لفظ استعمال کریں تو فوراً لوگ کہیں گے ہاں بھائی دنیا کا حرص. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو جو معنی دیے جا رہے ہیں لوگوں کی طرف سے اسی کو تسلیم کیا جائے. ہاں اگر قرینہ موجود ہے, قرآن کی آیات یا تفاسیر یا نثر یا کوئی شاعری یا روایات میں کوئی ایسا لفظ موجود ہے کہ جس سے کچھ اور معنی بھی نکل رہے ہیں, تو اس کو نکالا جا سکتا ہے. عمومی طور پہ آپ اس کو برے ہی معنوں میں لیں گے. اب آئیے ہماری گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف, یعنی حرص یا لالچ کے اسباب کیا ہیں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. دیکھیے میڈیکل کے حوالے سے, بیماریوں کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بیماریوں کے جینیاتی جینیٹک اسباب ہوتے ہیں. یعنی جینیٹک پرابلم ہے, موسی پرابلم ہے, باپ کو تھا پھر بیٹے کو ہوا پھر پوتے کو ہوا. کچھ انوائرمنٹل پرابلمس ہوتے ہیں, یعنی آپ کی آس پاس کی جگہ آس پاس کے ماحول سے آپ کو لگتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ دفاعی امراض ہوتے ہیں. اسی طرح ہرس ایک مرض ہے جس کے اسباب بھی اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح ہمارے جسم کی بیماریوں کے. ایک سبب جیسے ہم نے آپ کو بتایا جینیٹک کاز, فطری سبب. ہرس کا ایک سبب فطری ہے, یعنی فطری طور پہ ہر انسان حریص واقع ہوا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ الگ بات کسی کو دنیا کا ہرس ہے اور کسی کو جنت کا یا آخرت کا. تو ہم دیکھتے ہیں مثلاً بیماریاں تھلیسیمیا ہیں, وہ پیورلی جینیٹک مورسی کی بیماریاں ہیں کہ باپ یا ماں کو تھی تو بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی ہو گئی. لیکن کچھ بیماریاں زیادہ جو جینیٹک بھی ہو سکتی ہیں اور انوائرمنٹل یا پرسنل پرابلم بھی ہو سکتی ہے. کچھ زیادہ کوئی شخص بہت زیادہ پیٹو ہے بہت زیادہ کھاتا ہے, یا میٹھے کا شوقین ہے بہت زیادہ, تو اسٹریس سے بھی ہو سکتی ہے. ورنہ اگر نہ بھی ہو تو بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ ماں باپ کو اگر ڈائبٹیز ہو تو 80% ان کے آف اسپرنگ کو ہونے کا چانس ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہیں وہ شتر بے مہار کی طرح اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیں گے بھی مجھے تو ہونا ہی ہونا ہے. تو انسان مادے سے بنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے. تو جب جسم ہے تو جسم جن چیزوں سے بنا ہے ان چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھے گا. ہمارے جسم میں ہر قسم کا مادہ موجود ہے, لوہا موجود ہے, کلورائڈ موجود ہے, سوڈیم موجود ہے, آئرن موجود ہے, سلور موجود ہے, کاپر موجود ہے, کیلشیم موجود ہے, پانی موجود ہے, ہر قسم کا مادہ, پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, فیٹ, ہر چیز موجود ہے. تو ہمیں کیوں نہ محبت ہو ان چیزوں سے, کیونکہ یہ چیزیں ہمارے جسم میں موجود ہیں. اگر میں کچھ حاصل کر لوں گا تو جسم میں بہتری, بقا, ارتقا کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. تو ایک فطری بات ہے کہ انسان جو ہے وہ مادی چیزوں کو چاہتا ہے, اور اس کا اعلان خدا سورہ معارج آیت نمبر 19 میں کر چکا, ان الانسان خلق ہلوا. بے شک انسان بڑا لالچی ہے. اب اس قوت لالچ کو, قوت حرص کو, قوت شہوت کو پازیٹو ڈائریکشن میں اگر موڑ دیا جائے, معاند حریص علیکم کی طرف موڑ دیا جائے, جنت کی خواہش کی طرف موڑ دیا جائے, لوگوں کی تربیت کی طرف موڑ دیا جائے, تزکیہ نفس کی طرف موڑ دیا جائے, کیریئرزم کی طرف موڑ دیا جائے, عبادات کے حرص کی طرف موڑ دیا جائے, نیکیوں کی حرص کی طرف موڑ دیا جائے, تو پھر کیا کہنے. بہرحال انسان حریص ہے, پازیٹو یا نیگیٹو اٹس اپ ٹو یو. نمبر دو, خدا سے بدگمانی بہت عام ہوتی جا رہی ہے. آپ کی کوئی چیز آپ سے چھٹ جائے, چوری ڈکیتی ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, موت ہو جائے, کوئی بڑا حادثہ ہو جائے, بدنامی ہو جائے, کسی بھی حوالے سے کوئی نقصان مادی یا معنوی آپ کو مل جائے, ہو جائے, تو فوراً آپ منہ ٹیڑھا کر کے خدا کی طرف دیکھنے لگتے ہیں, آسمانوں کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا, ہم نے تو بہت اچھا کیا تھا, ہم نے تو دین کے لیے کافی کوشش کی تھی, دیندار بنے تھے, لوگوں کی جو ہے عزت و ناموس کی حفاظت کی تھی اور لوگوں کو مدد کی تھی ہر قسم کی نیکی جو ہم کر سکتے تھے خدا کے لیے, انسانوں کے لیے ہم نے کیا, لیکن خدا نے ہمیں, اے علی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بزدلی, بخل اور حرص غریزہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی جنم دیتی ہے. اور یہ ہوتا ہے کبھی کبھی, انسان اتنا زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, مصیبت میں آ جاتا ہے کہ بدگمانی جو شیطان جسے کہتے ہیں کہ تیار کھڑا ہوتا ہے کہ جب لوہا گرم ہو میں اس پہ چوٹ لگاؤں, تو اس وقت یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, بزدلی پیدا ہوتی ہے, میدان جنگ سے بھاگنے کی فکر کرتا ہے, دشمن سے ڈرتا ہے, کیوں, اس کو یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں شہید ہو جاؤں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ وہ مقام دے گا کہ نہیں, ہو سکتا ہے قیامت نہ ہو, ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو جس کا وعدہ کیا گیا ہو. بخل جو چیز ہوتی ہے, وقت ضرورت خرچ نہیں کرتا اپنے اوپر یا اپنے آس پاس کے لوگوں پر, صدقہ و زکات و خیرات نہیں دیتا, کیوں, اس کو یقین نہیں کہ یہ چیز پلٹ کے میرے پاس آئے گی یا اس کا عوض مجھے جنت میں ملے گا, آخرت میں ملے گا. اسی طرح حرص بھی ہے, تو اس کو یقین نہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے, چنانچہ وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے, اسی چھیننے کو ہم حرص کا نام دیتے ہیں, اسی چھیننے کو اور دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھنے کو ہم تما کا نام دیتے ہیں. شک اور اللہ پر کم بھروسہ کنجوسی اور تما کی بنیادیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی مضبوط, پائیدار, دائمی اور بلند ہوگی. تو جتنا آپ اللہ پہ شک کم کریں گے, اللہ پہ زیادہ بھروسہ توکل کریں گے, اتنا ہی آپ کا نفس ایک بلند بالا عمارت اور مضبوط عمارت اور ہمیشہ قائم رہنے والی عمارت کی صورت میں کھڑا رہے گا. تیسری علامت دین میں کمزوری, فقط اللہ پہ شک نہیں بلکہ اوور آل آپ کا دین کمزور ہوتا ہے, جس کی وجہ سے حرص پیدا ہوتی ہے, حرص کی شدت بد اخلاقی میں استقرار اور دین میں کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر انسان بد اخلاق ہو جائے تو حریص بن جاتا ہے, اور حریص ہو تو بد اخلاق بن جاتا ہے. تو دین میں کمزوری اور بد اخلاقی میں مسلسل استقامت کا مظاہرہ, جو کہ ایک منفی مظاہرہ ہے, انسان کو حرص میں مبتلا کر دیتا ہے. اور جب خدا سے بدگمانی بار بار ہوتی رہے تو پرمننٹ دائمی ہو جاتی ہے, جو آپ کے توحید کے عقیدے میں شگاف ڈال دیتی ہے, پرمننٹ شگاف, ہمیشہ کے لیے ایک درار ڈال دیتی ہے. حرص اور بخل کی بنیاد خدا کی ذات پر شک اور اس سے بے یقینی پر رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ پہ شک ہوگا, اللہ تعالیٰ کے عدل پہ شک ہوگا, تو آپ حرص میں مبتلا ہوں گے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روانہ رکھا. کچھ بیماریاں ہم کو ماحول سے لگتی ہیں, سگریٹ کا دھواں ہے, انفیکشس ڈیزیز ہیں, ٹھیلے کا وغیرہ سے لوگ بچے جو چیزیں کھا لیتے ہیں. سگریٹ کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ پرسن اسموکنگ, پیسو اسموکنگ تو اب دور کی بات, اب تھرڈ پرسن اسموکنگ کے اثرات بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ نے آفس میں سگریٹ پی, آپ کا بھی نقصان, جو آپ کے سامنے شخص بیٹھا ہے وہ پیسو اسموکنگ کر رہا ہے, وہ سیکنڈ اسموکر ہے. جب آپ گھر آتے ہیں, کون سا شخص جو سگریٹ نہیں پی رہا تھا, اس کے کپڑوں پر سگریٹ کے, نکوٹین کے, تارکول کے, کاربن کے پارٹیکلز چپک جاتے ہیں. اور جب گھر آتا ہے تو اگر اس کا بچہ نوزائیدہ ہو, نو مولود ہو, چند مہینوں کا ہو اسپیشلی, ورنہ بچوں کو یہ الرجی کی بیماری دے ڈالتے ہیں. تو سگریٹ پینے والے کو, سگریٹ سہنے والے کو, اور اپنے گھر جانے والے کو جس نے سگریٹ سہا ہے, بیماری کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح تو سگریٹ کی بیماری اس طرح بھی وجود میں آ سکتی ہے کہ بچہ آپ کو کاپی کرے اور بیماری سے بعد میں مرے, وہ سگریٹ پی کے خود اپنے لیے یہ سامان پیدا کر سکتا ہے. تو پھر کی بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے عموماً جب آپ کسی شخص کو ان چیزوں کے ساتھ دیکھ لیتے کہ جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں, اچھا گھر, اچھی سواری, اچھا فرنیچر, اچھے پردے, اچھا کارپیٹ, جو چیز آپ کو خریدنی ہوتی ہے, اچھا کھانا, آپ جو ہے وہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں, اور یہ دیکھ کر خود آپ بھی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے بھی یہ چیزیں چاہیے. ٹی وی ایک بہترین مثال ہے. ٹی وی پہ آنے والے ڈرامے, ٹی وی پہ آنے والی خبریں, ہر چیز میں انسان یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا لباس کب سلواؤں گا, میں ایسا موبائل کب خریدوں گا, میں کب ایسا موبائل پیکج اپنے موبائل میں ڈلواؤں گا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے مادی یا مانوی تو اس سے ایک حرص کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ ایک آزمائش ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے خدا پر دنیاوی امر کا کوئی دروازہ کھولا ہے تو اس کے لیے حرص کا دروازہ بھی کھول دیا. آپ کی ترقی ہو گئی آفس میں, اب آپ کو فکر ہوگی بھائی میں مینیجر بن گیا ہوں, میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے, اسکوٹر اب میں بھیج دوں. آپ نے گاڑی لے لی, مینیجر بن گئے, گھر آئے, اب گھر والوں کو کہا کہ بھائی چلیں اب کہیں اور شفٹ ہو جانا چاہیے, یہ لوکیلٹی اچھی نہیں ہے, ہمارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے, اور آپ فوراً وہاں سے شفٹ ہونے کا. تنخواہ آپ کی چند ہزار بڑی ہے اور مکان آپ لاکھوں کا کروڑوں کا لینے پہنچ گئے. تو یہاں سے جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نعمت اس لیے دی کہ تم دوسری نعمت کے بارے میں سوچنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ نعمت اس لیے دے رہا ہے کہ اس کی نعمت سے سرفراز ہو, اظہار ہو, اور لوگوں کو اس نعمت میں شریک کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو. یہ وہ اسباب تھے. اب آئیے ہم اپنی گفتگو کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں, یعنی حرص کے اسباب علامات کیا ہیں. اگر کسی کو حرص کا مرض لاحق ہو گیا ہے تو وہ کیسے پہچانے گا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد علی محمد. دیکھیے بیماریوں کو ہمیشہ ان کی علامات سے پہچانا جاتا ہے. کبھی آپ علامات خود دیکھ لیتے ہیں, کبھی آپ کے گھر والے, کبھی ڈاکٹر حضرات. اس کے بعد اسکریننگ ہوتی ہے, ٹیسٹنگ ہوتی ہے, بلڈ, یورین, ایکس رے, سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ وغیرہ, اور پھر وہ ڈائگنوز ہونے کے بعد اس کا علاج شروع ہوتا ہے. جو لوگ اپنے جسم پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہو رہا ہے. میں اکثر اپنے بچوں کو بڑے غور سے دیکھتی ہوں تو ان کو ماشاء اللہ پہلے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ زخم لگا ہے یا یہ پرابلم اس کے ساتھ ہے. مثلا ہم ہیپاٹائٹس کو لے لیتے ہیں, ابڈومینل پین ہوگا پیشنٹ کو, پیٹ میں درد ہوگا, اس کی اسکن اور آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جائے گا, قے ہوگی اس کو, پیٹ کی سویلنگ سوجنا شروع ہو جائے گا, کھجلی شروع ہو جائے گی اور اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. جب یہ تمام علامات جمع ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہیپاٹائٹس ہے یا جگر کا مرض لاحق ہے. تو حرص کا مرض جب لاحق ہوتا ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہم کو حرص کا مرض ہے؟ کم از کم 10 علامات آپ کو یہاں دی جا رہی ہیں, ان علامات کو دیکھ کر آپ یہ اسسمنٹ کریں کہ آپ کے ان 10 علامات میں سے کتنی علامات آپ کے اندر موجود ہیں. ہم نے جب دیکھا تھا ان 10 علامات کو تو 10 کی 10 ہمیں اپنے اندر نظر آئی اور بڑی شرمندگی ہوئی. آپ سے معذرت کے ساتھ, حرص ہونے کے باوجود ہم آپ کو لیکچر دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں چلا آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی علامت, بلکہ علامت سے پہلے ایک اہم چیز نوٹ کر لیجئے, دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, ایک تجربہ بھی ہے اور کوئی انہونی بات نہیں, کہ مرض اگر عام ہو تو اس پہ توجہ نہیں دی جاتی, مرض اگر مہلک ہو تو فوری توجہ دی جاتی ہے. مثلا نزلہ زکام, ابھی ہم سردی سے گزرے ہیں اور تھوڑا بہت گزر بھی رہے ہیں, تو نزلہ زکام, کھانسی, یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ آدمی اگنور کر دیتا ہے, اور چائے, جو شاندار گرین ٹی, بھاف, اسٹیم, نیبلائزر وغیرہ لے کر کام چلا لیتا ہے یا ٹیشو پیپر ضائع کر دیتا ہے زیادہ زیادہ, اور وہ 3 دن میں کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا یہ مولانا حدیث بھی ہے کہ بیماری میں جہاں تک ہو چلو پھرو, بہت اچھی حدیث ہے, بہت اچھی روایت ہے. میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں اینٹی باڈیز 3 دن میں پیدا ہوتی ہیں, 3 دن بعد اینٹی باڈیز اپنی پیک پر ہوتی ہیں اور اپنا عمل شروع کر دیتی ہیں. تو ابتدائی ایام میں بے احتیاطی نہ کریں, بس یہ نہیں کہ آپ کو نزلہ ہے فوراً کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں کہ بس 3 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا, نہیں, احتیاط کریں, دوا لینے سے پرہیز کریں شروع میں. جب اگر مرض بہت غالب ہو جائے کہ آپ کی روٹین ایکٹیویٹی رکنے لگے, اس میں رکاوٹ پیدا ہو, پھر آپ دوا لینا شروع کریں, ورنہ آپ کے اندر اینٹی باڈیز اور پوری جسے کہتے ہیں فارمیسی موجود ہے. ماشاء اللہ 2000 سے زیادہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو دوا کا کام کرتے ہیں. مثلا آپ سر دباتی ہے اپنے بچے کا تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے, اور وہی بچہ اگر پیراڈول کھا لے تب بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو کیوں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اس لیے اینڈورفن نامی ایک مادہ سیکریٹ ہوتا ہے آپ کی باڈی سے, آپ کے مسل سے, آپ کی اسکن سے, اینڈورفن, جو کہ جسم کی پیراسیٹامول ہے. تو اگر آپ پیراسیٹامول فوراً کھا لیں گے تو وہ اینڈورفن نہیں ریلیز ہوگا اور آپ کو عادت پڑ جائے گی. تو کوشش کریں کہ جسم کی فارمیسی کو, جسم کی نیچرل میڈیسن کو یوز کریں. تو کچھ عام بیماریاں ہوتی ہیں جن کو آپ اگنور کر سکتے ہیں، احتیاط کر سکتے ہیں، ڈیلے کر سکتے ہیں ان کا علاج، لیکن کچھ مہلک بیماریاں ہیں، ہارٹ اٹیک ہے مہلک بیماری ہے، ہیپاٹائٹس ہے مہلک بیماری ہے، پولیو ہے مہلک بیماری ہے، ایپیلپسی ہے، مرگی ہے مہلک بیماری ہے، کینسر ہے مہلک بیماری ہے. تو ان بیماریوں میں فوراً آدمی رش کرتا ہے، توجہ دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان بیماریوں سے چھٹکارا پائے. ہرس کی رینکنگ کیا ہے، ہرس کتنی شدید بیماری ہے، ہرس کو کتنا سیریس لینا چاہیے، مولا کی یہ حدیث آپ کو بتائے گی. مولا فرماتے ہیں کہ تین چیزیں تباہ کرنے والی ہیں. نمبر ایک تکبر، جس نے ابلیس کو اس کے رتبے سے گرا دیا. ابلیس تکبرا، ابلیس نے تکبر کیا اور وہ وکانا ملا کافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا تکبر کے بعد، اور انہیں منہ پھر وہ گرا، راندہ درگاہ ہو گیا. یہ تکبر آپ کو اپنے معاشرے میں بہت عام مل جائے گا. جس کے پاس عزت دولت شہرت آ گئی، فوراً اس کا دماغ جو ہے اس اپنے آسمان پہ پہنچ گیا. نمبر دو ہرس، جس نے آدم کو جنت سے نکال دیا. اچھا یہاں پہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ہم عرض کر دیں، گناہ نہیں تھا، ترک اولا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء میں اپنے محبوب بندوں میں ترک اولا بھی نہیں پسند کرتا. تین حسد، جس نے آدم کے بیٹے کو اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا. تو آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے آس پاس جسے کہتے ہیں کہ وہ نظریں دوڑائے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا معاشرہ اور ہم خود جسے کہتے ہیں کہ وہ ان امراض میں مبتلا ہے. کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی نہ کوئی مرض حسد، تکبر اور جسے کہتے ہیں کہ ہرس میں مبتلا ہوگا. حسد ہرس جو ہے وہ شہوت کی بیماری ہے، تکبر جو ہے وہ عقل کی بیماری ہے، حسد جو ہے وہ غضب کی بیماری ہے. اتفاقاً وہی تینوں قوتیں جو ہم نے ابھی آپ کو بتلائی ہیں. تکبر جو ہے وہ عقل کی بیماری ہے، حسد غضب کی بیماری ہے، اور ہرس شہوت کی بیماری ہے. دیکھیے کتنی سمیٹری ہے، کتنی کوئنسیڈنس ہے، کتنا جسے کہتے ہیں مشابہت ہے امام کے قول میں، رسول کے قول میں، قرآن کی آیات میں، اور یقیناً سب ایک ہی چراغ کے برتن ہیں. پہلی علامت، اب آپ دیکھیے پہلی علامت کیا ہے، یہ آپ کے اندر موجود ہے کہ نہیں، جلد بازی، ہر وقت جلدی میں رہنا. کیا ہم سب جلدی میں نہیں رہتے ہر وقت؟ یہ اس جلدی کی بات نہیں ہو رہی ہے جو اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹائم مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. کیا آپ دیر سے اٹھے، الارم لگایا 5 بجے کا اور آنکھ کھل رہی ہے 6 بجے، سونا ہے آپ کو 10 بجے اور نیند جو ہے وہ 11 بجے آ رہی ہے، تو مس مینجمنٹ کی وجہ سے جلد بازی اس کی نہیں، ہرس کی وجہ سے جو جلد بازی پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ بھی لے لوں. خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا جب شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو ہر چیز کی قیمت پوچھ رہی ہوتی ہے، دکاندار پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ پتنی کون سی چیز لے گی، اور یہ کہہ کے نکل جاتی ہے آپ کی دکان تو بڑی مہنگی ہے. بادشاہ اس میں بڑے آرام سے مبتلا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو. ذوالقرنین نبی تھے، بادشاہ بھی تھے. ملک فتح کرنے نکلے تو وہاں پہ ایک شخص نظر آیا ہڈیوں کے درمیان، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں بادشاہوں کی ہڈیوں کو غلاموں کی ہڈیوں سے الگ کر رہا ہوں. سمجھ گئے فوراً کہ یہ میری طرف اشارہ ہے، نبی تھے فوراً سمجھ گئے. فتوحات کا سلسلہ ترک کر دیا. ایک دفعہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے نصیحت کی، ابن آدم اس وقت تک سیر نہیں ہوتا جب تک مشتخاک اس کے چہرے پر نہ جائے، اور اس کی شکم کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. دانیال ذوالقرنین جو کہ نبی بھی تھے، بادشاہ اور نبی تھے، دو لوگوں کو بادشاہ بھی لیے جو نبی گزرے ہیں، سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام. تو آپ دیکھ لیجیے کتنا سخت واعظ، کتنا سخت واعظ، کتنی سخت نصیحت ایک نبی کو کی جا رہی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے فتوحات کا سلسلہ ترک کر دیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے. اسی طرح ایک بادشاہ نے چین کے بادشاہ پر چڑھائی کی. بادشاہ کمزور تھا، اس نے ایک ترکیب سوچی، اس کو اس نے چڑھائی کرنے والے بادشاہ کو منع کرنا چاہا. طریقہ یہ اپنایا کہ ایک رستے میں ایک جھوپڑی میں بیٹھ گیا. بادشاہ وہاں سے گزرا، جھوپڑی پہ دستک دی اور کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو. تو چین کے بادشاہ نے جو کہ بہروب بنگلہ ہوا تھا، ہیرے جواہرات اس کے سامنے لا کے رکھ دیے. تو بادشاہ نے کہا بھائی میں کھانا کھاتا ہوں، ہیرے جواہرات نہیں. تو اس نے کہا کیا کھانا تمہارے ملک میں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو ہے. پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ واقعی انسان حرص میں مبتلا ہو کر فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے. جتنے بھی مغل بادشاہ آئے یا جہاں جہاں بادشاہ تھی وہاں کا اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ پڑوسی ملک کی سلطنت کو سن کر دیکھ کے محو ہو جاتے تھے اور ان کی رال ٹپکنے لگتی تھی اور صرف اس وجہ سے ان کے ملکوں پر حملے کر دیا کرتے تھے. کمزور چھوٹے ملک بیچارے مجبور ہو کر بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. کسی چیز کی طلب میں بلا جھجک دوڑ پڑنا تمام کی شروعات ہے. اب دیکھیے یہ آپ کو موبائل لینا ہے, ٹچ اسکرین موبائل لینا ہے, اسمارٹ فون لینا ہے, آئی پیڈ لینا ہے, 6 مہینے بعد, 1 سال بعد, 2 سال بعد آپ کی سہیلی کے پاس آپ کو بھی موبائل نظر آ گیا, بس اب کچھ نہیں ہو سکتا, میں اسکول نہیں جاؤں گی, میں کالج نہیں جاؤں گی, میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی جب تک وہ موبائل آپ مجھے نہیں دلائیں گے. کسی کو لباس دیکھ لیا فلاں جو ہے وہ, اب تو دعوتوں میں 10-10 ہزار کے لباس عام لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور امی مجھے بس یہ لباس چاہیے, مجھے یہ پہننا ہی پہننا ہے. کسی کی گاڑی دیکھ لی, کسی کے ہاتھ میں قلم دیکھ لیا, جو چیز آپ نے دیکھ لی اور اس کے لیے دوڑ پڑے بلا کسی جھجک کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں, بس یہیں سے تمام. یہ ابتدائی سمٹم ہے, بیماری کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں اور پھر آخری علامات ہوتی ہیں. تو جو حرص کی جو شروع کی علامات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں, اس کی پرائز پوچھنے لگتے ہیں, کہاں سے لی ہے, کیسے لی ہے, فوراً آپ کے دماغ میں وہ چیز بچ جاتی ہے. یہ ہے تما کی شروعات. آپ کو نہیں بھی چاہیے ہو تو آپ کا دماغ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. دوسری علامت تھکاوٹ, تھکے تھکے رہنا, تھکن اپنے اوپر طاری کر لینا, بجھے بجھے رہنا, اداس اداس رہنا, یہ جسے کہتے ہیں آدمی کی فطرت بن چکی ہے. لو موڈ ڈس آرڈر بھی آج کل اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں, لو موڈ ڈس آرڈر, کہ موڈ آف ہے آج جسے کہتے ہیں, موڈ اترا ہوا ہے. کیوں اترا ہوا ہے؟ کہ آپ نے رات کی دعوت میں کسی کو کچھ پہنا ہوا, کچھ کھاتا ہوا, کچھ ہاتھ میں لیا ہوا دیکھ لیا تھا, بس آپ کا دل جو ہے وہاں. کسی کے گھر چلے گئے, کارپیٹ دیکھ لیا, آپ کو لینا نہیں ہے کارپیٹ, آپ نے کہا نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے مجھے تو لینا ہے, پردے دیکھ لیے کسی کے, آپ نے کہا نہیں مجھے ایسے پردے لینے, وغیرہ وغیرہ. تو انسان ایک ہرس کی دوڑ میں جب شامل ہوتا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک, تو ایک تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. مسلسل اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے, اور انتظار کی تھکاوٹ یا مشقت کی تھکاوٹ. کہتے ہیں کہ ایک نافرمان اولاد تھی, اپنے باپ کے مرنے کی دعا کرتی تھی کس طرح ہی مرے تو مجھے اس کا خزانہ ملے. باپ مر گیا تو بچہ پریشان کہ میں نے باپ سے تو پوچھا نہیں کہ اس نے خزانہ کہاں دفنایا ہے. اتفاق سے رات کو باپ خواب میں آیا اور کہنے لگا کہ جہاں تم سو رہے ہو وہاں کھڑے ہو جاؤ اور اپنا تیر پھینکو, جہاں تیر گرے وہاں پہ کھدائی شروع کر دو, وہیں پہ خزانہ ہوگا. اس نے فوراً کھڑے ہو کے تیر پھینکا. زندگی میں تو باپ کی بات مانی نہیں, مرنے کے بعد خزانے کی لالچ میں باپ کی بات مانی, تیر پھینکا, تیر جہاں گرا فوراً وہاں پہ کھدائی شروع کر دی, کچھ نہ ملا. مغرب ہو گئی, رات آئی, تھکے مارے سو گیا. پھر باپ خواب میں آیا کہ نہیں اب تم جو ہے رخ موڑ کے کھڑے ہو جاؤ, اب اس طرف اس مشرق کی طرف تیر مارو, جہاں تیر گرے وہیں پہ خزانہ ہوگا. رخ اس نے موڑ لیا اور مخالف سے تیر پھینکا, جہاں وہ گرا وہاں اس نے کھودنا شروع کیا, کچھ نہ ملا. پھر رات آ گئی, تھکا رہے سو گیا. پھر باپ خواب میں آیا کہ نہیں تم شمال کی طرف تیر پھینکو, پھر کچھ نہیں ملا. تیسرے دن پھر خواب میں باپ آیا کہ نہیں تم جنوب کی طرف تیر پھینکو, پھر خواب آیا کہ تم نہیں درمیان میں تیر پھینکو. اس چکر میں گھر کا پورا باغ کھد گیا. اس کے بعد باپ نہیں آیا خواب میں, وہ بڑا پریشان ہوا, بڑا غصہ آیا اس کو. پھر اس نے کہا چلو میں نے پورا باغ کھود تو لیا ہے, کچھ سبزیاں پھل فروٹ لگا لوں, اناج لگا لوں. اس نے گیہوں گندم سبزیاں پھل لگانے شروع کیے اور کچھ عرصے ماشاء اللہ فصل اگائی اور وہ بڑے مزے سے رہنے لگا. پھر باپ اس کا خواب میں آیا کہ اصل خزانہ تمہاری محنت اور تمہاری ضرورت ہے. تو یہ ہے اصل خزانہ, کہ آدمی کو جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ضرورت اتنی ہے کہ جتنا اس کو چاہیے. اگر خزانے کی تلاش میں رہے تو عمر بھر بھاگتا رہے گا, اس کو نہیں ملے گا. اور اس میں بے وقوف آپ کو آج بھی ملیں گے. آپ نے ابھی ٹی وی چینل پہ نیوز سنی ہوگی میرا شاہ قبرستان 712 صدی عیسوی کا قبرستان, کہ وہاں پہ لوگوں کچھ گروہوں نے کچھ لوگوں نے قبریں کھودنی شروع کر دی کہ یہاں پہ خزانہ ہے. بڑی مشکل سے پولیس والے نے ان کو پکڑا. پہلے تو خط پوچھا ہوگا کہ کہاں ملا نہیں کہ نہیں ملا, ان کو بھی اشکال ہوگا اس بات میں. تو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے آپ کو, اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جو تمام عمر خزانے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, اور پھر اللہ کو تکاثر حتی زرتم المقابر, کہ کثرت مال نے تم کو تباہ کیا حتی کہ تم قبر کے دہانے پر پہنچ گئے. اچھا پھر کیا دیتا ہے انسان کو, کیونکہ جو کچھ اس کو ملتا ہے اس پہ وہ قناعت تو کرتا نہیں ہے, اور ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک دور میں شامل ہوتا رہتا ہے, تو فقط تھکاوٹ کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. اب دیکھیں لوگ جو ہیں وہ تھکے مارے گھر آتے ہیں, بیٹے نہیں بیٹی نہیں بیوی نہیں, کوئی خواہش ظاہر کر دی ہمیں یہ چاہیے, اور فوراً آدمی جو ہے وہ رات بھر سوچنا شروع کر دیتا ہے, بجائے اس کے گھر آ کے وہ آرام کرتا وہ گھر میں بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے پیسے کس طرح دگنی کروں. ہرس کی سواری اپنے سوار کو مار ڈالتی ہے. پھر آخر میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کو وہ چیزیں تو نہیں ملتی جن کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے, ہاں قبر کے دہانے پر سواری اس کو لے جا کر چھوڑ دیتی ہے. تیسری چیز حرام. حقیقت ہے کہ جب انسان ہرس کو اپنا ہدف بنا لے تو پھر حلال سے حاصل ہو یا حرام سے, کیونکہ ہدف اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی خواہش کو پوری کرنا ہے, ہدف حلال کمانا نہیں ہے. تو جب آپ نے ذہن میں رکھ لیا کہ مجھے اتنے گز کے پلاٹ میں فلیٹ میں رہنا ہے, گھر میں رہنا ہے, یہ سواری ہوگی, یہ چیزیں ہوں گی, اور بس مجھے چاہیے, تو اس میں آپ کو گھر چھوڑنا پڑے, ملک چھوڑنا پڑے, دین ایمان بیچنا پڑے, تو بھی آپ اس کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. ہم نے ابھی پچھلے دنوں سنا ہوگا کراچی میں پاکستان کے تین کرکٹ کے پلیئر جو ہیں وہ جیل میں ملوث تھے, کتنا ڈھنڈورا پیٹا گیا, غیر ملکی میڈیا نے کتنا مذاق اڑایا ہمارا. لیکن آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت یورپین فٹ بال لیگ میں ایک جوئے اور سٹے کے کاروبار کا انکشاف ہوا ہے. یورپین اینٹی کرائم ایجنسی یعنی یوروپول نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یورپ میں پچھلے سال ہونے والے میچز میں 680 میچز فکسڈ تھے, یعنی سٹا اس میں لگا تھا, اور اس میں 425 آفیشلز انوالو تھے کھلاڑیوں سمیت. 15 ممالک, ابھی افریقہ اور ایشیا کے ممالک کی بات نہیں ہو رہی, یورپ متمول ترین بڑے اعظم ان دا ورلڈ, امیر ترین بڑے اعظم ہیں, وہاں بھی کھلاڑی جو آلریڈی جسے کہتے ہیں کہ کروڑوں ڈالر میں کھیلتے ہیں جن کی قیمتیں لگتی ہیں, وہ سٹے میں ملوث ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں گا کہ اگر آپ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اس میں مبتلا ہے, جی نہیں, وہ بھی مبتلا ہو سکتا ہے جس کے پاس ہے. بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں بھوک لگی, کہنے لگے تمہارے پاس کتنے درہم ہیں, کہنے لگا دو. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک درہم دیا اور کہا کہ جاؤ ان تین درہموں کی تین روٹیاں لے آؤ. وہ گیا, تین روٹیاں لی, راستے میں اس نے سوچا کہ دو درہم میں نے دیے, ایک درہم موسیٰ علیہ السلام نے, تو یہ کیا بات ہوئی, ہم ڈیڑھ ڈیڑھ روٹی کھائیں, دو مجھ کو کھانی چاہیے, ایک موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس نے کہا کہ مجھے شرم آئے گی ان کے سامنے یہ کہتے ہوئے, اور وہ کھا بھی لیں گے, تو بہتر یہ ہے کہ میں دو روٹی خود کھاؤں. تو ایک روٹی وہ رستے میں ہضم کر لیتا ہے. آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور دو روٹی دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں وہ تیسری روٹی کھائیں, کہ لیں گے تیسری روٹی کون سی, دو ہی روٹی ملے نہیں, چلیں اچھا کھا لیتے. آگے چلتے ہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے کشف و کرامات دیکھتا ہے گاہے بگاہے, تو بار بار قدموں میں گرنے لگتا ہے ان کے. موسیٰ علیہ السلام آپ واقعی خدا کے سچے پیغمبر ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا میں سچا پیغمبر ہوں, تو یہ بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی. وہ کہتا ہے کہ آپ بات کو سمجھیں, اپنے ابو کو بڑے امی کو آپ سمجھتے نہیں ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی مہنگائی زیادہ ہو, کوئی عالمی مارکی بحران آ گیا ہو, تو کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ یقین کریں, آپ نبی صحیح کچھ بھی صحیح, لیکن حقیقت کو سمجھیں آپ کہ روٹیاں دو ہی نہیں. پھر آگے چلتے ہیں, پھر وہ ایک معجزے کا اظہار کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, پھر وہ قدموں میں گر پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی, جیسے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, بڑے اعتماد آسمان کے قلابے ملاتے ہیں, حرکتیں وہی کرتے ہیں جو نواز سے پر ان کے دشمن میں اہل بیت کر رہے ہیں, خدا نہ واسطہ سب نہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا اگر تم سمجھتے ہو میں اللہ کا سچا نبی ہوں, بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی. تو کہتا ہے کہ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے, تین روٹیاں نہیں تھی, دو تھی, ایک میں نے کھائی, ایک آپ نے. اچھا آگے چلتے ہیں تو تین سونے کی اینٹیں ملتی ہیں, ایک اینٹ موسیٰ علیہ السلام اٹھا لیتے ہیں, دوسری اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں, और फिर कहते हैं तीसरी ईद उसकी जिसने तीसरी रोटी खाई, कहता है मैंने ही खाई थी। फौरन कहते हैं मैंने खाई थी। आपने देखा कैसे आदमी उगलता है अपने हराम को जब कोई बड़ा मुनाफा जो है वो सामने आ जाए। एक इंसान को बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला कर देती है। आजकल तो ऐसी वाकियात बहुत आम हो गए हैं, टीवी पर प्रोग्राम आ रहे हैं कि बाप ने अपने 1.5 साल के बच्चे को उठा के पटक दिया अपने भाई के सामने और इल्जाम दे दिया कि तुमने कत्ल किया ताकि उसकी जायदाद हत्या ले। खबर टीवी पे खबर है, ये आजकल के 20वें दौर के इंसान की खबरें कि माँ ने बेटी को कत्ल कर दिया, बेटी ने माँ को कत्ल कर दिया, शौहर ने बीवी को, बीवी ने शौहर को। ये आम कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है माशरे में। हिर्स इंसान को बड़े बड़े गुनाहों में, कोई भी गुनाह हो सकता है, कत्ल भी और हराम कमाना भी, हिर्स के होते हुए हराम से इज्तनाब नहीं हो सकता। कभी ना कभी ये हिर्स आपको हराम में मुब्तला करेगा अगर आपने हिर्स को हदफ बना लिया। हदफ हलाल है तो फिर कभी भी इंशाल्लाह आपको हिर्स नहीं होगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका गुजर उसी रोजी में कर देगा जो आपके पास है। बद अखलाकी चौथी अलामत, इस किस्म के दुकानदारों से आपका रास्ता होता होगा। जैसे आप रॉबी सेंटर, बोल्डर मार्केट या जाना क्लॉथ जाती हैं, दुकानदार बड़ा स्माइल करके आपको, आए बाजी बहुत अच्छा माल आया हुआ है, इम्पोर्टेड है चाइना का, जिसे कहते हैं कि वो जॉर्जेट है, आप ले लें और इंशाल्लाह कपड़ा जो है नाइस है और नहीं उतरेगा रंग, कोई बुर नहीं आएगा वगैरह वगैरह, कभी ना आसमान में पला दे। आपने वो ले लिया और दूसरे दिन धोया तो रंग भी उतर गया और आपका चेहरा भी, फौरन कपड़ा लेके आप भागी। अब वो दुकानदार जो है तू कौन मैडम, पहचान ही नहीं रहा आपको, नहीं भाजी यहाँ कपड़ा नहीं है तो हम नहीं रखते, और बदतमीजी बदखलाकी को उतराया। वही दुकानदार एक दिन पहले खुश अखलाक था, दूसरे दिन बदखलाक, क्यों? हिर्स। तो उसने मुस्कुराहट जो सजाई, इखलास का जो मुजाहरा किया वो भी हिर्स के सबब, और जो बदखलाकी का मुजाहरा किया वो भी हिर्स के सबब। और बदखलाकी में अगर रसूल भी सामने आ जाए तो नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के रसूल के साथ भी लोग बदखलाकी करने से नहीं चुकते। रसूल जा रहे थे, एक दफा सहरा में एक गडरिए से मुलाकात हुई, कहने लगे कि हमें कुछ दूध चाहिए, भूख लगी है। उस गडरिए ने कहा कि मेरे बर्तन में जो दूध है वो मेरे आज का सामान है, और बकरियों के दूध थनों में जो दूध है वो मैं कल खाऊं पीऊंगा। ये टका सा जवाब देके वो आगे बढ़ गया। रसूल अल्लाह ने उसकी नींद दुआ की, अल्लाह उसको वाफर मकदार में रिज़्क़ अता फरमा। आगे गए, फिर एक गडरिया मिला, उसको कहा कि हमें कुछ दूध चाहिए। फौरन अच्छे साफ सुथरे बर्तन में बहुत से दूध लेके हाजिर हो गया। रसूल अल्लाह ने कहा, ए अल्लाह इसको बकदर जरूरत रिज़्क़ अता फरमा। असहाबे रसूल अजीब परेशानी में हो गए, रसूल जिसने कुछ ना लिया उसके लिए आपने दुआ की कि वाफर मकदार में रिज़्क दे अल्लाह को, और जिसने कुछ दिया उसको कहा बकदर जरूरत। तो रसूल ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि इंसान के लिए बकदर जरूरत रिज़्क काफी है अगर वो उसके ईमान को बचा लेता हो। और अगर ईमान को ना बचाए तो 2 कौड़ी भी इंसान के लिए कोर का मर्ज बन जाती है। बेहयाई, खैर अब ये बेहयाई तो नहीं रही, ये तो नॉर्मल आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए चीज है, किस तरह बेहयाई के साथ जो है लोगों से वो पैसे बटोरे जाते हैं। हमारे एक दोस्त जा रहे थे, पुलिस ने रोक लिया, उनका बच्चा भी साथ था छोटा सा, पुलिस ने कागजात मांगे पूरे थे, फिर कहने लगा पुलिस वाला कि भाई चाय पानी के पैसे, उन्होंने कहा भाई अभी तो नहीं है। वो आगे बढ़ गया, बच्चे ने अपने बाप से पूछा, यानी हमारे दोस्त से, अब्बू के यहाँ आपका दोस्त था। अब छोटा बच्चा, उसने पहली मरतबा पुलिस को फेस किया था। अब्बू ने कहा क्यों बेटा तुम्हें ये जहन में कैसे आ गया, हमारे जहन में कभी नहीं आया कि पुलिस हमारी दोस्त। कहने लगा आपसे पैसे मांग रहा था, मैं समझा आपका दोस्त है। तो देखिए पुलिस वाले ने भी सही शख्स को पकड़ा है, या अली मदद इसकी हेडलाइट पे लिखा हुआ है, यही लोग हमारी मदद कर सकते हैं। दुआ करें कि ये भी बदले में हमारी मदद करें। इंसान जब बूढ़ा होता है और जितना बुजुर्गी पर पहुंचता है, 2 सिफतें इसमें जवान हो जाती हैं, एक हिर्स और दूसरी लंबी आरज़ूएं। अजीब पस मंजर है इस हदीस का। हारून रशीद ने अपने जमाने में ये कहा कि मैं उस शख्स से हदीस सुनना चाहता हूं जिसने बिला वास्ता डायरेक्टली रसूल से हदीस सुनी हो, कोई बीच में रावी ना हो। लोगों ने बड़ा ढूंढा, 100 साल की उम्र से ज्यादा के एक बुढ़े को, एक ज़ईफ को, जिसे कहते हैं जिसके कब्र में पांव लटके हुए थे, बल्कि खुद वो कब्र में मौजूद था, चलने की शक्ल नहीं रखता था, इसको एक पोटली में बांध के लेकर आए। بڑی مشکل سے اس نے زبان کھولی اور یہ حدیث ہارون رشید کے سامنے پڑی. انسان جب بوڑھا ہوتا ہے اور جتنا بزرگی پر پہنچتا ہے دو صفتیں اس میں جوان ہو جاتے ہیں، حرص اور دوسری لمبی آرزو. ہارون رشید بڑا خوش ہوا اور اس نے جو ہے ایک تھیلی دینار اس کو دے دی اشرفی کی. جانے لگا، دروازے پہ رکا، دربان کے کان میں کچھ کہا، دربان اس کو اٹھا کے پھر دوبارہ بادشاہ کے سامنے لایا. تو بزرگ نے کہا کہ یہ انعام فقط اسی سال کے لیے یا ہر سال ملے گا؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ رسول نے سچ کہا تھا. کاش ہارون کو رسول کی دوسری حدیثیں جو لوگوں کے فضائل کے بارے میں تھیں اس پہ بھی یقین آ جاتا. لالچی انسان بے حیا ہوتا ہے، اچھا سا چشمہ مل جائے آپ گھما کے، رات میں گھوم رہے ہوتے ہیں چمگادڑ کی طرح کہ دیکھیں میں نے نیا چشمہ خریدا ہے. گھڑی خریدنے بار بار ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹائم پوچھ رہے ہوتے ہیں، بار بار جو ہے وہ موبائل پہ میسج پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب نہیں بھی آئے تو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید بیل نہیں بجی. تو وہ بس چیزوں کو دکھانے کا شوق ہوتا ہے. خواتین جب ڈریس پہنتی ہیں تو وہ اس طرح کا حجاب پہن کے نکلتی ہیں کہ وہ ڈریس ضرور نظر آئے، تاکہ پتہ چلے کہ آج ہم جو ہے وہ نیا ڈریس پہن کے نکلے. جس کمرے میں کوئی فرنیچر لیا ہوتا ہے اسی کمرے میں لا کے، چاہے اسٹور میں کوئی الماری خریدی ہو اسٹور میں لا کے بٹھایا جاتا ہے کہ چلیے آج اسٹور میں بیٹھتے ہیں اس دیر کے لیے. تو مطلب جہاں جو چیز ہو وہ فوراً جو ہے وہ بتلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے جو ہے وہ لیا ہے. تو بہرحال انسان بے حیا ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے. اچھا بے وقوف نہیں ہوتا، خیر آج کل تو دنیا میں کسی کو بے وقوف نہیں کہہ سکتے، بے وقوف بن ضرور جاتا ہے. موبائل پیکیجز کتنی بھرمار ہے، ہر دوسرے منٹ میں موبائل کا پیکیجز کا اشتہار. ہم خود بذاتے خود ایک شخص کو جانتے ہیں جو ان کمپنی میں سے ایک کمپنی میں ملازم ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پیکیجز ہیں یہ نام بدل بدل کے آتے ہیں اور یہ پرانا شکاری نیا جال، اور مقصد لوگوں سے پیسہ بٹورنا ہوتا ہے. ایک ہمارے دوست تھے، ان کے پاس ایک میسج آیا کہ آپ اس نمبر پہ ڈائل کریں تو 500 روپے آپ کے بیلنس میں آ جائیں گے. انہوں نے ڈائل کیا اور پھر بیلنس چیک کیا تو 500 روپے نکل چکے تھے. تو وہ ہمیں بتانے لگے اور ہنسنے لگے. ہم نے کہا آپ ہنس کیوں رہے؟ لیکن میں حیران ہوں کہ اتنی انٹیلیجنٹ چور بھی یہاں پائے جاتے. تو انسان جو ہے وہ حرص بننے پر، کہتے ہیں ایک آدمی تھا وہ بچوں کو بیوقوف بناتا تھا، جاؤ بیٹا جاؤ وہاں پہ نیاز بٹ رہی ہے. بچے جاتے تھے اور وہ واپس آ جاتے تھے. ایک دفعہ بچوں کو کہہ کے خود بھاگنے لگا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں ہو سکتا ہے بٹ رہی ہوں. تو ایسے بیوقوف بھی ہوتے ہیں، بن جاتے ہیں اسٹاک. دیکھ اچھے بچے اور جوان ہی نہیں، بوڑھے بھی بےچارے افسوس کے ساتھ پوری جمع پونجی لے کے اسٹاک ایکسچینج میں جاتے ہیں، انجانے سے معصوم سے بن کر کہ بٹیا کی شادی کرنی ہے، بیٹا باہر جا رہا ہے تو میں اتنی جلدی انتظام نہیں کر سکتا، چلو اسٹاک ایکسچینج میں آیا ہوں کہ دگنے ہو جائیں گے پیسے. اور وہ بےچارے دوسرے دل کے ساتھ، کتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیکس آئے دن اسٹاک ایکسچینج میں ہو جاتے ہیں. آپ پوچھیں جو یہاں پہ جاب کر رہے ہیں، چند گنے چنے لوگ ہیں جو پوری اسٹاک مارکیٹ کو چلا رہے ہیں، اور تمام لوگ ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور پوری لٹیا. کئی لوگ جب گولڈن شیک ہینڈ کا اعلان ہوا تھا تو آپ سنیں لوگوں کی کہانیاں، یا جب لوگوں کو ایک اماؤنٹ ملتی ہے ہیوج کہیں سے تو کس طرح لٹیا ڈبو دیتے ہیں. لیکن ہم اس ہندو کا ذکر ضرور کریں گے آپ کے سامنے. یہ وہ ہندو ہے جو انڈیا کے پروگرام کون بنے گا کروڑ پتی میں پہلا کروڑ پتی بنا، اس کو 1 کروڑ روپیہ ملا. اور اس وقت وہ ایسی جاب کر رہا تھا کہ اگر وہ جاب 800 سال تک کرتا تو پھر وہ 1 کروڑ روپے جمع کر پاتا. اگر ایسے شخص کو 1 کروڑ مل جائے، مجھے اور آپ کو مل جائے، آئے مانا کچھ ہوتے سب سے پہلے، کیونکہ ہمارے لیے ایک الگ لمبے کا انتظام کیا جائے اور اس میں ہم آئیں گے وغیرہ وغیرہ، درد سننے کے لیے بھی ہم کچھ لیں گے. تو 800 سال اس کو لگتے 1 کروڑ جمع کرنے میں. بی بی سی کا نمائندہ اس کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ مجھے حیرت ہوئی، اس نے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے جو اس نے کروڑ پتی بننے سے پہلے خریدے تھے. وہ اسی گھر میں رہتا ہے جس میں پہلے رہتا تھا. ہاں ایک چھوٹی سی نئی اسکوٹر اس نے خرید لی ہے. میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ نہیں میں تو ویسے ہی ہوں، ہاں تھوڑا تھوڑا کر کے میں خرچ کر رہا ہوں، مثلاً میں نے اپنے بھائیوں کے قرض ادا کیے، میرے 4 بھائی اور 2 بہنیں جو ہے میرے ساتھ رہتی ہیں، ہم سامنے جو ہے 9 کمرے کا گھر اٹیچ باتھ روم کے ساتھ بنا رہے ہیں، ہر ایک بھائی کو ایک ایک بہن کو ایک ایک ہم دے دیں گے، اور کچھ لوگوں کو میں نے امداد بھی کی ہے دیا بھی ہے، اور کچھ بزنس میں بھی لگایا اور کچھ اب میں نے ابھی جمع کر کے بینک میں رکھ دیا. تو دیکھیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس کچھ آتا ہے تو ان کا سر نہیں گھومتا، اور ایک اعتدال کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، صبر و شکر کے ساتھ وہ آگے چل رہا ہے. حالانکہ ہندو ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صفات جسے کہتے ہیں اسلام والی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بزرگ نے بخاری فرقے کا ایک شخص نہیں پارسی فرقے کا ایک شخص ان کے پاس آیا, اس کا دوست بن گیا. پارسی فرقے کے شخص کی اولاد یعنی بیٹے کا انتقال ہو گیا. جب وہ گھر گیا اس کی تعزیت کی لی تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں, چلا گیا تو ہوتا رہتا ہے, تو اوروں کے بھی ساتھ ہوتا ہے, مجھے صبر کرنا چاہیے. وہ مسلمان عالم جو تھے عالم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ عقیدے یہ باتیں تو ہم مسلمانوں کی ہیں, آپ نے کیسے آپ کیسے کر رہے ہیں. کہنے لگے اچھا بتاؤ مجھے. وہ بتانے لگے اسلام کے بارے میں, کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی بات ہے. وہ فوراً مسلمان ہو گیا. درود پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ غور کرنا چاہیے اس ہندو کو مسلمان ہونے کا جی چاہیے گا جی چاہے گا یا ہم مسلمانوں کو ہندو ہونے کا جی چاہے گا. ہمارے کردار ایسے ہیں کہ ہندو دیکھ کے کہے کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اب ایسے کردار ہو گئے کہ یقین کریں بڑی مشکل سے میں نے یہ سلائڈ ہٹائی تھی, پھر دوبارہ میں نے ڈالی کہ کیوں ہندو کی مثال ہم پیش کریں, کم از کم یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی کہ جن چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے ان چیزوں پہ اغیار عمل کر رہے ہیں. تو خدا ہمیں بہرحال ان چیزوں حرص سے دور رکھے. چڑیا کی نصیحت آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شکاری نے چڑیا پکڑی, چڑیا نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو, میں تین ترکیبیں بتاؤں گی تمہیں زیادہ مالدار ہوئی کہ اس نے چھوڑ دی لالچ میں آ گیا. فوراً اڑ کے کہا کہ کسی چیز کے آنے کی خوشی نہ منانا نہ جانے کا غم. یہ وہی ہے مولا علی کا قول قرآن کی آیت زہر کی تفسیر. وہ سمجھ گیا کہ چڑیا نے مجھے بیوقوف بنا دیا, جھپٹا اس کی طرف, کہنے کہ میں نے تم کو کہا تھا تم نے میری بات میں عمل نہیں کیا. کہنا اچھا اچھا کوئی بات نہیں, تم مجھے دوسری نصیحت تو کرو. تو اس نے کہا دیکھو جو بات عقل میں نہ ہے اس پہ عمل نہ کرنا. میرے پیٹ میں 2 کلو کے ہیرے ہیں, ہیرے ہیں, اگر وہ تم مجھے کاٹ لیتے تو مل جاتے. پھر جھپٹا اس کے اوپر, اس نے کہا بے وقوف میں خود ایک چھٹاک کی ہوں. تو 2 کلو کے ہیرو, آپ کی ہنسی سے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی شاید سمجھ میں نہیں آیا. تو میں خود ایک چھٹاک کی ہوں اور تم نے دوسری بات میں بھی نہیں عمل کیا, اب میں تیسری بات کیوں بتاؤں. کہنے لگا اچھا چڑیا جاتے جاتے تیسری بات ہی بنا دو بتا دو. تو اس نے کہا ہرس نہ کرنا, ہرس انسان کو بے وقوف بنا دیتی ہے. تو یہ وہ نصیحتیں تھی. مروی کا قصہ سنا ہوگا آپ نے. خیر یہ قصہ ہم اسی لیے پڑھتے تھے اپنی اردو کی درسی کتاب میں کہ بڑے ہو کے عمل کریں, لیکن بس اب کیا کریں, بھول گئے. نسیان کا مت انسان من نسیان. دیہاتی کی مرغی بھی یاد ہوگی, سونے کا انڈا دیتی تھی روزانہ ایک انڈا, روزانہ کی دہاڑی. اگر آپ کو ایک سونے کے انڈے کی صورت میں مل جائے, کیا تولا سونا ہے آج کل 60,000 60,000 ٹھیک ہے نا, تو انڈا میرے خیال میں 4-5 لاکھ کا تو ہو گیا. تو مرغی کتنی بھی ہوگی, اس نے فوراً اس کو ذبح کرنا چاہا, کھولا تو پتا چلا کہ کچھ بھی نہ نکلا. بہرحال ملا احمد رفیع اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ عجیب انسان ہے, اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے تو کبھی بھی حرص نہیں کرے گا, جو ہے اس میں قناعت کر لے گا. اور جب انسان کو یہ کہا جائے کہ تم چند سالوں کے مہمان ہو چلے جاؤ گے تو فوراً جمع کرنے لگتا ہے. کتنا الٹا معاملہ ہے, آ جائیں کراچی چھوڑ کر ملک چھوڑ کر 2-4 دنوں کے لیے, کیا سامان لے کے جاتے, چند دنوں کا سامان اور پھر آ جاتے. لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ چند سالوں کی دنیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سامان جمع کرنے سے باز نہیں آتے. محرومی. نہ صرف یہ کہ جس چیز کے پیچھے انسان بھاگتا ہے وہ چیز ہاتھ نہیں آتی, بلکہ وہ چیز بھی چلی جاتی ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے. کتے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح اس نے ہڈی کے لیے چھلانگ لگائی اور منہ کی ہڈی بھی کھو بیٹھا. 2 افراد مولا علی کے پاس آئے, کہنے لگے کہ ہمارے میں سے ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 5. ایک مہمان آیا اس کو کھلائی, اس نے 8 درہم دیے. اب میں اس کو 3 درہم دے رہا ہوں, خود 5 درہم رکھ رہا ہوں کیونکہ میری 5 روٹیاں تھیں, اس کی 3. یہ نہیں مان رہا, کہہ رہا 4-4 پہ معاملہ کرو. مولا نے کہا تو 4 لینا, یہ بھی نہیں ملیں گے. اس نے کہا نہیں مجھے 4 چاہیے, آپ فیصلہ کریں. مولا نے فیصلہ کیا تو فقط 1 درہم آیا اس کے حصے میں جس کی 3 روٹیاں تھیں. کیسے, یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے, گھر جا کے سوچیے گا. رزق تقسیم ہو چکا, حریص محروم ہو چکا. یعنی مزید حرص کر کے ضد کر کے امی سے تو آپ چیزیں نکلوا سکتے ہیں, ابو اس کی جیب تو خالی کروا سکتے ہیں, لیکن اللہ سے نہیں. جو آپ کو مل چکا ہے وہ مل چکا. حرص کا اظہار کر کے آپ اپنے عدم یقین ایمان میں کمزوری کا سبب دے رہے. اور مولانا نے کیا خوبصورت بات کیا آج کل کے انسان کے لیے, دولت کمانے کے لیے اپنی انسان اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے, مستقبل کو سوچ کے اپنا حال زیادہ کرتا ہے اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے. جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں. کیا خوبصورت میرے مولا کا درود پڑے محمد والے مولا. یہ آج کل کے فقیر یا فیوچر کے فقیر یہ دن بھر کی بہاری دہاڑی مجھے کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو آج کل یہ ہونے جا رہا ہے. بہرحال یہ آپ بعد میں سنیے گا, ٹائم تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اچھا آپ کو دلچسپ بات بتائیں کہ فقیر کسے کہتے ہیں. پارسی برادری آف بمبے پی پی ایل کے مطابق جس شخص کی آمدنی 90,000 سے کم ہے وہ فقیر ہے, اور شادی کرنے پر پارسی برادری اس کو ایک فلیٹ دیتی ہے. آپ دیکھا ہم نے 89,000 آپ کما رہے ہیں تو آپ فقیر ہیں. 89,000 پارسی برادری ہوں گے, آپ رانگ نہ تک کہیں پارسی مذہب میں. تو ایسے بھی جیسے ایسے بھی فقیر اور ایسے بھی جیسے کہ غربت کی لائن ہوتی ہے. اور کہاں 32 روپے پر منتھ کمانے والے, حالانکہ ڈبلو ایچ او نے باقاعدہ ایک لائن آف ڈیمارکیشن کر دی ہے, $1.25 پر ڈے کی دہاڑی جو کمائے سے کم وہ فقیر ہے, یعنی 3,750. کون سا شخص ہے جس کے پاس 3,750 ماہانہ نہ ہو؟ مزدور بھی آج 200 دہاڑی لیتا ہے, 6,000 اس کی تنخواہ ہوتی ہے. آکسفیم جو بلڈنگ کا ادارہ ہے اس نے انکشاف کیا ہے کہ 100 دولت مندوں کی دولت کو جو انہوں نے پچھلے سال کمائی ہے اگر استعمال کیا جائے تو دنیا کی غربت 4 مرتبہ ختم کی جا سکتی ہے. شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے. الشیطان یعدکم الفقراء. ہر حریف کے پاس اگرچہ تمام دنیا کے خزانے ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی فقیر ہوتا ہے. جیسا ہم نے کہا کہ اصل فقیر وہ ہے جو مانگے, چوراہے کا فقیر نہیں, وہ سیاستدان بھی فقیر ہے جو اپنے قرضے معاف کروائے اور بینکوں سے قرضے مانگے. حرص کا اظہار فقر لاتا ہے, یعنی اگر آپ حرص نہ کریں فقط اظہار کر دیں, دوسروں کی چیزوں پر للچائی بھی نظروں سے دیکھیں تو حرص کا اظہار بھی آپ کے لیے فقر لے کے آئے گا. کسی نے رسول سے پوچھا آپ میرے بہشت کے ضامن بن جائیں تو رسول اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے بھی کسی چیز کا کوئی سوال نہ کرو, دوسروں سے دور بھی بند. اس کے بعد سے اس شخص نے لوگوں سے کوئی سوال کرنے سے گریز کیا, اس کا تازیانہ گر جاتا گھوڑے پر سے تو وہ خود اتر کے تازیانہ اٹھاتا, کہیں دسترخوان پہ بیٹھتا پانی پینا ہوتا تو خود اٹھ کے پانی اپنے لیے لاتا, اتنا زیادہ محتاط ہو گیا تھا شخص. اور یقین کریں آج آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا, پھر آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں آپ کی ڈگنیٹی میں کتنا اضافہ کرتا ہے. جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں, لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو. غیروں کی تو بہت دور کی بات, غصہ لاتا ہے نبی جو علامت ہے وہ غصہ, آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے. اس لیے آج کل کے کب جو ہیں وہ دو ہینڈل کے ہوتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ لڑائی میں آسانی رہے. حرص غصے کو بھڑکاتا ہے, اور جب یہ غصہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو ایک دائمی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے, حرص کی آخری علامت. امام فرماتے ہیں دنیا کے حریص کی مثال ریشم کے کیڑے کی مثال ہے, جوں جوں وہ ریشم کو اپنے اوپر لپیٹتا جاتا ہے اسی قدر وہ اس سے نکلنے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے, ہوتا جاتا ہے, انجام کار وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے. ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک ہدف جب انسان کے سامنے آ جائے گا تو اس کے جال میں, قرضوں کے جال میں اور خواہشوں کے جال میں ہمیشہ کے لیے جکڑتا چلا جائے گا. اور اگر آپ دیکھیں کربلا بھی حرص کا نتیجہ تھی, اس کے سبب اسباب حرص تھے. ایک معاندتم حریص علیکم کی تفسیر تھا اور ایک آرس ناسا حیاتی, ایک دنیا کی زندگی کی حرص میں مبتلا تھا, ایک کو جنت کی سرداری کی حرص تھی اور ایک کو رے کی گورنری کی حرص تھی. اور ان بدبختوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس کو فقط اور فقط بی بی سکینہ کے گوشواروں کی حرص تھی. کسی نے پوچھا اے بدبخت تجھے شرم نہیں آئی ایک بچی کے گوشوارے نوچتے ہوئے خون دیکھ کر تیرا دل نہ تڑپا؟ کہنے لگا میں کیا کروں، دل تو تڑپا لیکن اگر میں گوشوارے نہ چھینتا تو کوئی اور چھین لیتا۔ یہ وہ حرص ہے جو انسان کو اسفلس تافلین کے درجے پہ لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس حرص میں مبتلا کرے کہ جس میں اہل بیت اور خود رسول اللہ مبتلا تھے، اور ہمیں ان کے ساتھ مشہور کرے، ان کی شفاعت ہمیں دے۔ اس درس متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ حرص کا علاج کیا ہے، یعنی انار، اینٹی بایوٹک، اینٹی ڈوٹ، اس کا دریا سادگی کی صورت میں جوشاندہ بھی حاضر ہے، اور ایمرجنسی کی صورت میں زہد کی ڈرپ بھی۔ تو انشاءاللہ اس کا علاج اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب تک کی گفتگو سے متعلق اگر کچھ سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، قبل السوالات بھرپور سوالات۔